الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين، وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
جیسا کہ میرا طریقہ کار ہے کہ آغاز مجلس میں کچھ تمہیدی باتیں اور مجلس جو ذہن میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ اعلانات پہلے سے کر دیے جاتے ہیں تاکہ تقریر کے دوران بات سمجھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میلبرن کی یہ جماعت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے آج کے اس مجمع میں بھی کم سے کم دو نئے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ اس ایک ہفتے کے درمیان ایک نیا اضافہ ہے. بہرحال انہیں خوش آمدید. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ مجلس حالات کی وجہ سے میرے شہید استاد حجت الاسلام آغا سلطانی کی ہو گئی. حالات کا مطلب تاریخ کی وجہ سے. 25 شوال 25th of شوال لاسٹ ایئر کی تھی، جو چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اور انگریزی تاریخ 20 جنوری، اور ہفتے کا یعنی سیٹرڈے کا دن تھا جب میرے استاد کو کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں شہید کیا گیا. تو چونکہ اسلامی تاریخ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ تھی، تو میں نے ان کے گھر والوں اور ان کے بیٹوں کے مشورے سے یہاں کے لیے اس انگریزی تاریخ کا انتخاب کیا. لیکن جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہاں ہر 2 مہینے 3 مہینے کا ایک ایڈوانس پروگرام بنایا جاتا، مجلس ہو، محفل ہو یا درس، ایک عنوان پہلے سے ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کم از کم میں تو رکھتا ہوں، چاہے حالات کی وجہ سے کبھی اس عنوان پہ مکمل گفتگو نہ ہو. تو باقاعدہ آنے والے تو جانتے ہیں، لیکن جو لوگ آج تشریف لائیں، دعا کے عنوان پہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اگرچہ آج کی پوری مجلس اس عنوان پہ نہیں ہو سکے گی، لیکن بہرحال اس عنوان سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم اصول آج بھی بیان ہونے والا، اور اس اصول کو بیان کرتے ہوئے ذرا سا مجھے شرمندگی اور خفت ہے جو میں شروع ہی میں بیان کیے دیتا ہوں کہ میں کس انداز سے دعا کے اس اصول کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا، خود میرے نفس پر یہ بات بڑی گرا گزر رہی، جو بات ابھی میری زبان پر بھی نہیں آئی لیکن میرے ذہن میں ہے. جب آپ اس مرحلے پہ پہنچیں گے تقریر کے درمیان تو آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے گی. بہرحال سننے والوں کو بھی اگر وہ نقطہ ذرا سا برا لگے اور بہرحال ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے برا ہے بھی، تو میں اس کی پیشگی معذرت طلب کروں. یہ تو دو تین تنقیدی باتیں ہو گئیں. اب اس کے بعد ایک بہت اہم بات جس کے فوراً بعد مجلس اپنے عنوان پہ شروع ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آج کی یہ مجلس پنجتر سینٹر کے حسب معمول ہر اتوار کے پروگرام کا ایک حصہ، لیکن حجت الاسلام آغا سلطانی کی وجہ سے اسے ایک شہادت کی برسی کی مجلس بھی قرار دیا گیا. جو اعلان آپ تک پہنچا، جو میں نے بھی کیا اور آپ تک بھی پہنچا، اس سے یہ تاثر ابھرا کہ شاید اس مجلس کا انعقاد میں کر رہا ہوں، یعنی اس کا بانی میں ہوں. اصل میں اس مجلس کے بانی ہیں آغا سلطانی کے شاگرد جو میلبرن میں موجود ہیں، اور اتنا میں بتا دوں کہ ایک سے زیادہ ہے. میرا تو تذکرہ اس لیے کئی دفعہ ہوا کہ میں نے یہ چیز ممبر سے دہرائی، لیکن کم از کم اس مجمع میں دو چہرے مجھے اور نظر آ رہی جنہوں نے بہت پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے، شہید آغا سلطانی کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. یعنی برادر محترم اصغر پنجو صاحب اور عابد پنجو صاحب، تو یہ جتنے بھی شاگرد آغا سلطانی کے یہاں پر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان سب کی طرف سے یہ ایک مجلس ہے. اور پنجتن سینٹر کی انتظامیہ تو بہرحال شکر کی حقدار ہے کہ اس نے اس کی اجازت دی. قرآن کریم کی چار آیتوں کی تلاوت کی گئی، جو میرا ایک طریقہ کار رہتا ہے کہ مجلس کے بیچ میں جتنے پیغامات آنے والے ہوں ان سب کی ایک سمری اور خلاصہ شروع مجلس کے اندر آیتوں کی شکل میں پیش کر دیا جاتا. آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا، کچھ باتیں فوراً سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ ان کا آج کی مجلس سے کیا تعلق ہے، لیکن وہ آگے چل کے واضح ہو جائیں گی، اور باقی باتیں تو بہت آسان ہیں. قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آیت کی تلاوت سب سے پہلے کی گئی تھی، اور قرآن کہہ رہا کہ قیامت کا دن، یہ سورہ تکویر ہے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جو قرآن ایک سین پیش کر رہا ہے قیامت کا کہ قیامت کیسے آئیں گے، کہ سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستاروں میں اندھیرا ہو جائے گا، پہاڑ اچھالے جائیں گے، دریاؤں کا پانی سوکھ جائے گا، وحشی جانور ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے. وہ ساری کیفیت بیان کرتے کرتے قرآن نے کہا، اور قیامت کا دن یہ ہے کہ اس سے کہ جسے بے گناہ زندہ درگور کیا گیا، یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا قصور کیا، کیا وجہ تھا، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ تجھے اس طریقے سے اس دنیا والوں نے موت کے گھاٹ اتارا. گرچہ آیت عرب کی ان معصوم بچیوں کے حوالے سے نازل ہوئی تھی جنہیں ان کے باپ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے، اور یہی مؤودہ کے معنی، مؤودہ وہ بچی کے جسے زندہ قبر میں دفن کر دیا جائے. لیکن آیت کا جو دوسرا حصہ، وہ ہر معصوم اور ہر بے گناہ شہید کے خون کے حوالے سے ایک سوال بن رہا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن اس بے گناہ شیرخوار بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ، تیرا قصور کیا تھا، تیری تقصیر کیا تھی، تیری خطا کیا تھی کہ قُتِلَ، تجھے قتل کیا گیا. اور یہ سوال ہر اس شخص کے بارے میں کیا جائے گا کہ جسے اس دنیا کی زندگی بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے سزا دی گئی. میدان قیامت وہ دن ہے کہ جس دن اللہ فیصلہ کرنے والا، لیکن میدان قیامت کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ اس دنیا میں بھی ہوتا، اور اس دنیا کا فیصلہ دو مرحلوں میں ہوگا. قرآن کریم کی جو میں نے باقی آیتیں تلاوت کی ان میں ان دو مرحلوں کا تذکرہ. دوسری آیت دیکھیں، یہ تو قیامت کی بات آ گئی کہ ہر معصوم اور ہر بے گناہ خون کے حوالے سے قیامت میں سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تیرا قصور کیا تھا جو تجھے اس دنیا والوں نے اس طرح موت کے گھاٹ اتارا. یہ قیامت. آئیے اب اس سے پہلے کا مرحلہ جسے ہم لوگ اپنی مذہبی زبان میں قیامت صغرا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو میں نے شب معراج اور معراج کے واقعے والی محفل میں بھی پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے تو پروردگار نے چند احکامات اسی رات کو پیغمبر کے حوالے کیے، اور ان میں ایک آیت یہ بھی شامل، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، کہ سنو جو اس دنیا میں مظلوم مارا گیا، جو اس دنیا میں بے گناہ مارا گیا، جو اس دنیا میں کسی ظالم کے ہاتھوں سے مارا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا, سلطان قدرت دی ہے, تسلط دیا ہے, حق دیا ہے, اختیار دیا کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا. وہ قرآن جو کسی انسان کی جان لینے کو گناہ کبیرہ بھی قرار دے رہا, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ, پیغمبر کی حدیث, اور فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, قرآن کے سورہ مائدہ کی آیت, کہ جس نے ایک صاحب ایمان کو جان بوجھ کے مارا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. بہت کم گناہ ایسے کہ جس کے اندر مومن یا مسلمان کو قرآن نے جہنم کی خبر دی, ان میں قتل بھی. لیکن قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آواز دیتا کہ بے گناہ جو مارا گیا اس کے ولی کو, اس کے وارث کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لے سکتا. فقط جعلنا لولیہ سلطانا. اور یہاں پر فقہی مسائل سے ریلیٹڈ دو حدیثیں سن لیجیے, کیونکہ مرحوم آغا سلطانی کی ساری زندگی فقہ کے مسائل کی تبلیغ اور ترویج میں اس طرح سے گزری کہ جس کا اشارہ پچھلے اتوار کی شہادت کی مجلس میں آیا, جو چھٹے امام کا مشن, جو چھٹے امام کی ساری سیرت, جو چھٹے امام کی 35 سال کی زندگی اور 34 سال کے عرصہ امامت کی محنتیں, اس کے بعد جس طرح علماء نے سلسلے کو آگے بڑھایا, شہید آغا سلطانی کی ساری زندگی کا خلاصہ بھی وہی جو پچھلے اتوار کی مجلس میں آپ نے سنا. اس لیے آج کی یہ مجلس جو خاص ان کی برسی کے حوالے سے, اس میں فقہی مسئلہ سن لیجیے. گرچہ یہ فقہی مسئلہ ڈائریکٹ فقہی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بہت اہم اصول بنتا. قرآن کریم نے کہا ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا, لیکن دنیا کے حالات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ولی بھی اتنا ہی مجبور ہوتا ہے جتنا وہ شخص مجبور ہوتا ہے جسے مارا گیا. مظلوم قرآن فقط جعلنا لولیہ سلطانا, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا, مگر حالات دنیا ایسے ہیں کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا, اسے بھی کمزور بنایا گیا, اسے بھی ضعیف بنایا گیا. تو ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ دو بہت اہم مسئلے آئیں, بلکہ یہ غالباً حدیث ہے امام بھی. پہلی حدیث, الامام و وارث و من لا وارث لہ, یہ اصول کہ ہر زمانے کا امام ان تمام لوگوں کا وارث ہوتا ہے کہ جو اس دنیا سے بظاہر لا وارث چلے جائیں. الامام و وارث و من لا وارث لہ. اور پھر اس سے ریلیٹڈ فقہی مسئلے آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا, مال و متاع چھوڑ گیا, جائیداد چھوڑ گیا, بینک بیلنس چھوڑ گیا, تو کس کو دیا جائے گا؟ یہ خود بخود یہ مال امام خالی خمسی حق امام نہیں, بلکہ ہر وہ جائیداد, ہر وہ بینک بیلنس, ہر وہ کیش, ہر وہ سامان کہ جو ایسے آدمی کا تھا جو بظاہر لا وارث مر گیا, کوئی اولاد نہیں ہے, والدین نہیں ہے, شادی نہیں کی, بظاہر اس کا کوئی وارث نظر نہیں آ رہا, یہ واجب ہے کہ اس کو حق امام سمجھ کر, مال امام سمجھ کر امام تک پہنچایا جائے. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے, موضوع اس کے بعد والی حدیث. والامام ولی و من لا ولی لہ, دو اصول, الامام وارث و من لا وارث لہ, والامام ولی و من لا ولی لہ. اور اسی طرح سے امام ولی اور سرپرست ہے ہر اس آدمی کا جس کا کوئی ولی اور سرپرست نہ ہو. اس کے اندر نابالغ بچہ بھی آ گیا, ایک بچہ نابالغ لیکن کوئی اس کا ولی نہیں ہے, کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے جس کو شریعت سرپرست ڈکلیئر کرتی, اس کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ امام کا حق. ایک بچہ نہیں, بڑا لیکن مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ, عقل نہیں ہے اس کے پاس, اس کے معاملات کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ اس کا ولی. ولی صرف باپ اور دادا ہوتا, باپ اور دادا نہیں تو اب کون اس کے معاملات کی دیکھ بھال کرے گا؟ اس کی ماں, اس کو اختیار نہیں, اس کا بھائی, اسے حق نہیں, اس کی بہن, اس کے پاس شریعت میں ایک پیسہ بھی اس آدمی کا خرچ کرنا حرام. کون اختیار رکھتا ہے؟ الامام ولی و من لا ولی لہ, امام. اور غیبت میں یہ سارے اختیارات نائب امام کے پاس ہیں, وہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہ دو حدیثیں ہمارے پاس ایک ساتھ آئیں, الامام وارث و من لا وارث لہ, والامام ولی و من لا ولی لہ. اور ذرا سا میں موضوع سے بہت زیادہ ہٹ رہا ہوں, ذرا سا ایک اور انداز سے سمجھا دوں کہ پہلی حدیث اگر یہ بتا رہی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک توہین امام کرنے والا کہ جی سارا مال ان کے پاس جا رہا, تو دوسری حدیث ان امام کی ذمہ داریاں بتا رہی کہ خالی ان کے پاس آتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو اپنا ٹائم بھی دینا ہے, ان کو اپنی زحمتیں اور محنتیں بھی دینا, سرپرستی کرنا, نگہبانی کرنا ہے, ولایت ان کو کرنا جن کا کوئی ولی نہ ہو. لیکن آج کی مجلس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آج کی مجلس کا تعلق ہے کہ یہ جو ایک اصول ہے کہ امام ولی ہے, یہ خالی روپے پیسے اور دنیاوی معاملات کی حد تک نہیں, اس میں ہر عہدہ ولایت آ گیا. قرآن کریم کی آیت پھر سن لیجیے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق دیا ہے کہ بدلہ لو. تو اگر دنیاوی اعتبار سے جو ولی ہے یعنی بیٹا ہے بیوی ہے گھر والے وہ بدلہ لینے کے قابل نہ ہو تو یاد رکھو کہ یہ نہیں ہے کہ خون ضائع ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کے ولی امام ہوتے ہیں، زمانے کا امام جب ظاہر ہوگا ان تمام مظلوم اور ان تمام بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے گا. یہی دعائے ندبہ کا جملہ، دعائے ندبہ میں ہم رو رو کے یہی تو کہتے ہیں، کہاں کہاں ہے جو انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا، ائمہ کے خون کا بدلہ لینے والا، کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا اور بے گناہ صاحبان ایمان کے خون کا بدلہ لینے والا. تو قیامت کا دن ظالم قاتل اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اس مظلوم کو کیوں شہید کیا. مگر قیامت سے پہلے اس دنیا میں جو قیامت صغرا آئے گی جسے ہم لوگ ایک تیسرے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں، ظہور امام، ظہور امام کے بعد یہ تمام مظلوم یہ تمام بے گناہ دوبارہ دنیا میں بھیجے بھی جائیں گے اور ان ظالموں کو بھی اس دنیا میں بھیجا جائے گا. اور یہ بے گناہ جو مارا گیا اور وقت پر اس کا بیٹا بدلہ نہ لے سکا، وقت پر اس کے گھر والے بدلہ نہ لے سکے، امام ولی بن کر، ولی دم بن کر، عربی میں دم کہتے ہیں خون کو. یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی اس لیے کہ حدیث قصہ کے حوالے سے اور ویسے فضائل کی حدیث کے حوالے سے دموں کا دمی و لحموں کا لحمی، مگر یہ لفظ چونکہ مل کر بھی شریعت میں استعمال ہوتا ہے، ولی الدم خون کا ولی، خون کا بدلہ لینے والا، اس دنیا میں بھی ایک زمانہ آئے گا. یہ دو مرحلے ہوئے، آئیے تیسرا مرحلہ. ہم ذرا ریورس میں چل رہے ہیں کہ سب سے آخری بدلہ قیامت میں، قیامت سے پہلے اس دنیا میں ان ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا، ظہور امام کے بعد اور امام بحیثیت ولی بدلہ لیں گے کہ ہر مومن کا میں ولی ہوں، ہر بے گناہ مارے جانے والے کا میں سرپرست ہوں، ہر مظلوم کا میں سرپرست ہوں تو اس کا سرپرست بن کے بدلہ لے رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی بزنس، اپنا اون بزنس دیکھیے. جی نہیں، یہ امام کا اپنا بزنس ہے، ہر مومن اور ہر مظلوم. لیکن اس سے پہلے ریورس میں آئیے، قرآن کریم کے سورہ شعرا کی وہ آیت، سورہ شعرا قرآن کریم کا ایک ایسا سورہ کہ جس کی اور کوئی آیت مشہور نہیں ہے، لیکن یہ آیت اتنی مشہور کیونکہ تقریباً ہر مجلس کے آخر میں پڑھی جاتی ہے اور یہ سورہ کی بھی آخری ہی آیت، اسی میں سورہ مکمل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ہم ریورس میں آ رہے ہیں. کہا کہ وہ قیامت، وہ تو یقیناً ہے حساب کتاب کا دن، اور وہ ظہور امام، وہ تو ہے ظالموں کے لیے ایسا دن کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی. مگر پروردگار بعض چیزوں کی وجہ سے، یہ روایت کا جملہ ہے کہ بعض چیزوں کی وجہ سے پروردگار کا غضب اتنے جلدی حرکت میں آتا کہ قیامت تو بہت دور کی چیز اللہ کو بھی لگنے لگتی، ظہور امام تو بہت دور کی چیز اللہ کو بھی لگنے لگتی. جبکہ ویسے خدا قیامت کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے نراہو قریبا، ہم دیکھ رہے ہیں بہت قریب. ظہور امام کے لیے بھی ہے کہ نراہو قریبا، لیکن بعض ایسے گناہ اور بعض ایسے ظلم کہ پروردگار عالم کا غضب اس کو دیکھ کر اتنا جوش میں آتا ہے کہ خدا کو قیامت اور ظہور امام بھی دور کا لگنے لگتا. ہمیں اور آپ کو دور کا لگے تو دوسری بات ہے، خدا کو دور کا لگنے لگتا. وہ کہتا ہے اس مظلوم اور بے گناہ کا بدلہ تو فوراً لینا. اور یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت جلد ظالموں کو پتا چل جائے گا، قیامت تک ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ظہور امام تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تیسری آیت تھی جو میں نے تلاوت کی، بہت جلد ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ تبدیلی کیسے آتی ہے، انقلاب کیسے آتا ہے، کس طریقے سے زمانہ بدلتا ہے اور ایک چینج آ جاتی ہے. گرچہ تاریخ اسلام سب سے نمایاں اس حوالے سے جو واقعہ جس سے ریلیٹڈ، وہ تو کربلا کا واقعہ. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ مصائب میں جملہ سنتے ہیں کہ جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ ابھی شام جا رہا، شام بھی نہیں پہنچا، راستے میں ایک راہب کے چرچ کے برابر رکا، جو شاید دو تین ہفتے پہلے ویسے ہی بات آ چکی تھی کہ شام دمشق کے علاوہ حلب میں بھی کچھ زیارتیں ہیں جہاں پہ یہ راہب کا چرچ آج بھی موجود. تو رات کے اندھیرے میں غیبی ہاتھ نے آ کر یہ آیت لکھی تھی، یہی آیت کہ جب سیدانیاں اس راہب کے چرچ کے برابر میں ٹھہرائی گئیں اور اس رات شمر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا، عمر سعد اپنی آنکھ سے دیکھ رہا کہ غیبی ہاتھ حرکت میں آ رہا، اور قرآن کی آیت اس دیوار پہ لکھ رہا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ظالموں بہت جلد تمہیں پتا چلے گا کہ تبدیلی کسے کہتے ہیں اور انقلاب کسے کہتے ہیں. چنانچہ 62 ہجری کا کربلا کا واقعہ اور 66 ہجری میں مختار کا کوفے کی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد ان ظالموں سے اس طرح بدلہ لینا کہ واقعاً یہ جانوروں کے بل میں جا کے چھپ رہے تھے تو وہاں بھی ان کو پناہ نہیں مل رہی تھی. شمر مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ گرچہ عورتوں کی طرح برقع پہن کے بھاگا لیکن مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ پسر سعد مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ جبکہ مختار اس کا اپنا حقیقی بہن ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک فہرست ہے قاتلان امام کی. تو قرآن تیسرا میسج یہ دے رہا, دیکھیں ہر گناہ کے حوالے سے نہیں کہا, بے گناہ کے قتل کے حوالے سے کہا کہ قیامت ایک مرحلہ, اس سے پہلے اسی دنیا میں ظہور امام دوسرا مرحلہ, اور اس سے پہلے ظہور امام سے بھی پہلے بعض بے گناہ خون ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے جلدی خدا کا دریائے غضب جوش میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں. پچھلے سال کی 25 شوال یا لاسٹ ایئر کی 28 جنوری بظاہر دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے کہ حالات اتنے جلدی بدلیں گے, لیکن بدلے ہیں اور واقعاً ایسے بدلے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ان تمام شہادتوں کے اندر انوالو تھے. میں بار بار یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آغا سلطانی کی شہادت پاکستان کی ایک ایسی شہادت نہیں ہے کہ اچانک ایک سلسلہ چل رہا تھا, ان سے پہلے بھی شہادتیں ہوئیں, ان کے بعد بھی شہادتیں ہوں. لیکن جن ظالموں کے ذریعے سے یہ سارے ظلم انجام پا رہے, ایک سال بھی نہیں گزرا, پچھلے سال 25 شوال کو یا پچھلے سال 20 جنوری کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سال کے اندر اندر واقعاً وہ وقت آ جائے گا کہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں اور اتفاق دیکھیے یا یہ نظام پروردگار دیکھیے, میں لفظ اتفاق کیوں کہوں کہ ان ظالموں کو اتنی سخت سزا انہی کے ذریعے ملی جو ان کے پچھلے سال تک سرپرست بنے ہوئے تھے, جو پچھلے سال تک انہیں شوق دلا رہے تھے, آگے بڑھا رہے تھے, ان کی بیک بون بنے ہوئے تھے, ان کی بیکنگ کر رہے تھے کہ جاؤ ان سب کو جا کے شہید کرو, آج انہی ظالموں کے ہاتھوں یہ آپس کی جو کھٹ پٹ, جو پروردگار نے خود قرآن کریم میں 2 جگہ سورہ حج سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ہمارا نظام کائنات ایسا کہ کبھی ہم ظالموں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مظلوموں کے لیے راحت کا سامان پیدا ہوتا, جو ان کی بیکنگ کر رہے تھے. آج حالت یہ ہے کہ وہی تاریخ اسلام کے واقعات ہمیں دہراتے نظر آ رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے کہ جو واقعاً برقع پہن پہن کے بھاگ رہے تھے شمر کی طرح سے اور پکڑے گئے, اور انہی لوگوں کے ہاتھوں پکڑے گئے کہ جنہوں نے ان کو اتنا طاقتور کیا. یہاں ضمنی طور پر ایک بات میں عرض کر دوں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اشارے بھی کافی کہ اس وقت جو واقعات پاکستان اور افغانستان میں پیش آئے, یاد رکھیے جو شخصیت اس میں سب سے زیادہ جس کا نام اچھلا, اتنی کٹر دشمن شیعہ اور اتنی کٹر دشمن اہل بیت, کیونکہ اس سے پہلے اس حوالے سے اس شخصیت کا نام نہیں آیا, ایک طالبان کی بات ہو رہی, لیکن خاص وہ آدمی کے ڈیڈ اور الائیو کا نعرہ جس کے حوالے سے لگ رہا کہ جتنے لوگ بھی یہ پکڑے جا رہے ہیں, خود آغا سلطانی شہید کے قاتل بھی پکڑے گئے اور اس کے علاوہ پوری پوری تنظیمیں پکڑی گئیں, ان سب جو مختلف بیانات دیے اس کے اندر ایک کامن فیکٹر, ایک کامن پوائنٹ جو سب کے بیانات میں ایک ساتھ, اور وہ یہ کہ ہم جب تک پاکستان میں تھے ہم بھی اینٹی شیعہ, ہم بھی اینٹی اہل بیت اور ہم ان کے خلاف کر رہے تھے, لیکن جب وہاں ٹریننگ کے لیے گئے تو یہ جتنے بھی عرب تھے ہمارے ٹیچر, انہوں نے اس طرح سے دشمنی اہل بیت, یہ الفاظ میرے ہیں, انہوں نے تو کچھ اور الفاظ کہے لیکن خلاصہ ایک ہی, اس طرح سے دشمنی اہل بیت اور اس طرح سے تشیعوں کی دشمنی ہماری رگوں پہ کے اندر داخل کر دی کہ پہلے تو ہم خالی سے ایک ثواب کا کام سمجھتے تھے, اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے. ساری ٹریننگ ان لوگوں نے دی کہ جو اس سے پہلے اس حوالے سے مشہور نہیں تھے, بلکہ پاکستان بعض ایسے خوش عقیدہ مومنین کرام بھی ہم کو ملتے تھے, کہتے تھے کہ ہاں طالبان تو خیر اینٹی شیعہ ہیں مگر جو دوسرے لوگ وہاں پہ ہیں وہ تو کسی اور مشن کے لیے یہاں ہیں, ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آج یہ پکڑے جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں طالبان تو کچھ بھی نہیں ہے, جو دشمنی ہے تشیع انہوں نے سکھائی ہے, جو اہل بیت کی دشمنی نے عربوں نے آ کے ہم کو بتائی تھی. خیر یہ ایک ضمنی بات صرف اس حوالے سے آ گئی کہ جنہوں نے بنایا انہوں نے ہی کس طریقے سے ان کو نیست و نابود کرنا شروع کیا, اور خود پاکستان کے حالات, پاکستان کی وہ فوجی حکومت, پاکستان کے وہ فوجی حکمران کہ جن کی بیکنگ کے بغیر یہ قدم نہیں چل سکتے تھے, لیکن آج حالات ایسے لے کے گئے کہ خود ان سرپرستوں ہی کو ان کا خاتمہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ پروردگار کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک سال پہلے ناممکن نظر آ رہا تھا, ایک سال پہلے حالت یہ تھی کہ ساری دنیا صاحبان ایمان کے پٹیشن پہ پٹیشن جاتے تھے چاہے وہ امریکن گورنمنٹ ہو چاہے وہ یو این کے سیکرٹری جنرل ہو, ای میل اور انٹرنیٹ بھرے پڑے تھے اس قسم کی درخواست سے. کوئی اتنی توجہ بھی نہیں دے رہا تھا جتنی مچھر کے بھن بھنانے میں توجہ دی جاتی, اور آج خود ہی سارا کام اس انداز سے پروردگار نے ان لوگوں کے ہاتھوں کیا. اور جیسا میں نے کہا کہ رسوائی اور ذلت کے ساتھ, ورنہ شہادت اگر مقصد شہادت تھا ان کے اعتبار سے جو شہادت وہ نہیں برقعے پہن کے بھاگ رہے ہیں, بلکہ جو طالبان کے چیف لیڈر تھے وہ تو رکشے میں بیٹھ کے بھاگے ہیں, اتنی واہیات سواری ہے کہ ہم عام حالت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. بہرحال کچھ اثرات نام کے بھی ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے. خلاصہ یہ کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب تم دیکھو گے کہ کتنے جلدی انقلاب آ جائے گا. رکشے پہ بیٹھ کے فرار اختیار کرنا ہلمند کے علاقے سے جس وقت گھیرے میں آ چکے تھے, یہ ایک سال پہلے کی بات کہ خون ناحق بہایا جا رہا, ایک بے گناہ اور مظلوم کا خون اس طرح بہایا جا رہا کہ اس سے پہلے بھی شہادتوں کا سلسلہ تھا اور اس کے بعد بھی شہادتوں کا سلسلہ رہا تھا. اور قرآن پکار پکار کے اس وقت جب یہ کہہ رہا تھا تو بہت سارے ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ آدمی کو یقین بھی ہوتا مگر دل میں ایک وسوسہ بھی ہوتا. قرآن کے کتنے ہی ایسے پیغامات. اب میں آ رہا ہوں اس کے حوالے سے دعا کے ایک نقطے کی جانب, پھر واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ دیکھیں کتنے ہی ایسے اعلانات ہوتے ہیں کہ آدمی چونکہ مومن ہے اس لیے اپنے ایمان کی وجہ سے اس پہ یقین تو کرتا مگر دل میں رہ رہے کے خیال آتا رہتا کہ ارے یہ ساری باتیں آج کل کے دور میں کہاں ہوتی. مثلاً یہی چیز کہ ظالموں سے ہم بدلہ لیں گے, ایک سال پہلے بھی قرآن کی یہی آیت, اور وہ آیت تھی جو محرم کی مجالس کی وجہ سے ہر شخص ہمارے یہاں جانتا, مگر دل میں یہی خیال کہ آج کے ظالم ذرا مختلف انداز کے ظالم ہیں, بڑے پلاننگ والے ظالم ہیں, بڑے طاقتور ظالم ہیں, ان کا تختہ پلٹنا اتنا آسان کام نہیں. جیسے دعا کے حوالے سے یہی, دعا کے حوالے سے یہی ہے کہ خدا پکار پکار کے کہتا رہے کہ دعا کرو میرا وعدہ ہے تمہاری دعا قبول کروں گا, مگر دعا مانگنے والے بھی اکثر یہ جانتے ہیں, بہت ساری دعائیں مانگتے تو ہیں کہ حکم دعا آیا ہے جب سے پیدا ہوئے, جب سے ہو سمالا شکم مادر سے دعا دعا سنتے آ رہے ہیں, مگر خود انہیں بھی دعا کی طاقت پہ اتنا یقین نہیں ہوتا. اور اسی طرح کی اور کئی باتیں, کبھی کبھار تو یہ باتیں یقیناً خلاف اسلام ہوتی ہیں لیکن کبھی یہ باتیں جسٹیفائی بھی ہوتی ہیں. وسوسے تو دل میں آتے ہی آتے ہیں. جیسے مصائب میں ایک روایت پڑھی جاتی, وہ روایت اتنی اتھینٹک تو نہیں مگر اس میں کوئی اتنی خرابی بھی نہیں ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھی جاتی ہے کیونکہ کتابوں میں. اور وہ یہ کہ زینب کبریٰ کا یہ جملہ عباس کی رخصتی کے وقت کہ بھیا جب میرے بابا نے مجھے دیکھ کے کہا تھا کہ زینب بیٹی تیرے بازوؤں میں رسی باندھ کے بازاروں میں لایا جائے گا, تو بابا کی بات تھی, شک کی گنجائش ہی نہیں تھی, مگر دل میں خیال بھی آتا تھا کہ جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے تو یہاں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, یہاں تو 12 بھائیوں کی بہن ہے زینب اور عباس جیسا بھائی تو دیکھیے یقین ہے, اور علی کے کلام پر زینب سے زیادہ کس کو یقین ہوگا. مگر کبھی کبھار انسانی فطرت ہے کہ دل میں خیال تو آتا. ہمارے اور آپ کے حوالے سے یہ خیال آج کل زیادہ آتا کیونکہ دعا, اگرچہ دعا سب سے بڑی طاقت ہے جو ایک مومن کو دی گئی. دعائے کمیل کے آخر میں ہر شب جمعہ یہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے, سلاح البکا, ہمارا ہتھیار سوائے دعا کے اور کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس واحد ہتھیار یہی. مگر پھر بھی دعائیں بے شمار آدمی مانتا ہے, اکثر میں یقین بھی نہیں ہوتا ہے پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ دعا کرنا ہے اس لیے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, چلو مانگی لو دعا, لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی. جو ایک سبب ہے یہ ذرا سا شک, یہ بھی ایک سبب ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن آج کا موضوع دعا نہیں, جس موضوع پہ بات چل رہی تھی وہی اتنا اہم موضوع تھا کہ اس میں دعا کے حوالے سے بھی ایک اصول آ رہا. اب وہ بہت قریب میں آ گیا تقریر کے اس حصے کے جس کے حوالے سے مجھے اتنی شرمندگی اور ندامت تھی کہ میں شروع میں بھی معذرت کر چکا تھا, دوبارہ معذرت دوہرا رہا ہوں کہ اس حصے کو ذرا سا آپ بھی لائٹ وے میں سنیے گا, اس کو بہت سیریس نہ لیجیے گا. خیر وہ حصہ کیا ہے, وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو پروردگار مسلسل اعلان کر رہا قیامت, دیکھو ظالموں تمہارا انجام کیا ہونے والا, ظہور امام, ظالموں دیکھنا کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا, اور بعض بے گناہوں کا قتل. ارے اس دنیا میں ظالم تم دیکھنا کہ کبھی کسی کو برقع پہن کے بھاگنا پڑے گا, کسی کو ٹوائلٹ پہ جا کے چھپنا پڑے گا خونی کا واقعہ, کسی کو رکشہ منگوا کے اس کے فرار اختیار کرنا پڑے گا ملا عمر کا واقعہ. مثلاً سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, مگر یہ سارے پیغامات تو قرآن ظالموں کو دے رہا, یہ سارے پیغامات تو اسلام ظالموں کو دے رہا, کچھ مظلوموں کو بھی پیغام دیا, کچھ مارے جانے والوں کو بھی پیغام دیا, انہیں پیغام اتنے اچھے انداز سے دیا گیا. کبھی یہ کہہ کر کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دنیا والوں تمہاری عقل کا پھیر ہے, جو شہید ہو گئے اس کو مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہا. کبھی یہ کہا گیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے تمہیں کیا پتا, اللہ مومن سے اس کی جان لیتا ہے, خریدتا ہے اس شرط پر کہ میری جنت تیرے لیے ہے, اپنی جان مجھے دے دے, میری جنت کو تو لے کے چلا جاؤ. کبھی مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں الجنت و تحت ظلال السیوف. جنت کہاں ہے, کدھر, اس کا لوکیشن کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ مدینے کی ایک پہچان کتابوں میں بہت زیادہ آتی تھی. کب کی بات ہے؟ پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے کی. پرانی کتابیں چلی آ رہی تھی, تورات, انجیل, عیسائیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس, کچھ ہندوؤں کے پاس, کچھ پارسیوں کے پاس, سب کے اندر آخری نبی کے ظاہر ہونے کی خبر دی گئی, مگر شہر مدینہ کا نام نہیں آتا تھا, اسی ایک پہچان آتی. سب سارے واقعات میں دیکھ لیجئے, جو یہودی پیغمبر کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ پہنچے وہ اسی نشانی کی مدد. سلمان فارسی جن کے پاس پارسیوں کی کتاب جن کے ہاتھ لگی, وہ جو مدینہ پہنچے پیغمبر کو ڈھونڈتے ہوئے اسی پارسی کتاب سے کہ مدینہ, لفظ مدینہ نہیں, آخری نبی ایک ایسے شہر میں ظاہر ہوگا جو کھجور کے درختوں سے گھری ہوئی ہوگی. یہ بار بار مدینہ کی ایک خاصیت, یہ مدینہ کی ایک پہچان روایتوں میں آ رہی تھی, وہ روایتیں جو دنیا کے ہر مذہب والے کے پاس اپنے اپنے مذہب کی کتاب میں تھی. مگر یہ مدینہ کی پہچان, جنت کہاں ہے, جنت کو ڈھونڈنا ہے تو کیا کدھر تلاش کریں گے؟ مولا متقیان کا جملہ الجنت تحت ظلال السیوف, جنت اس جگہ کا نام ہے جو تلواروں کے سائے تلے چھپی ہوئی ہے. شہادت شہید کو ملتی ہے, تلوار کے نیچے انسان آئے تو جنت میں پہنچتا ہے. مدینہ اگر کھجور کے درختوں سے گھرے ہوئے شہر کا نام ہے تو جنت راہ خدا میں اپنی جان دے کر اپنا خون بہانے والے شہیدوں کے لیے پروردگار نے بنائی ہے. اور کبھی یہ کہہ دیا, یہ کبھی یہ مختلف آیتیں, یہ مختلف حدیثیں, اور کبھی یہ کہہ دیا کہ اندازہ کرو رتبہ شہادت کا, وہ ظالم ہے جو کسی کو شہید کر کے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ مول لے رہا. ایسی آگ جو دنیا میں بھی ملے گی, ظہور ایمان کے بعد بھی ملے گی, قیامت میں بھی ملے گی, مگر یہ مظلوم ہے. اس کو اتنا بڑا اسٹیٹس بتایا, اتنا بڑا. اب میں ساری وہ شہادت سے ریلیٹڈ حدیثیں پڑھوں تو آج کی ایک مجلس ناکافی, خلاصہ پیش کر دوں ساری حدیثوں کا. اور وہ یہ کہ شہادت کا اتنا بڑا رتبہ بتایا کہ جس نے ساری زندگی کبھی کچھ نہ مانگا اس نے دو ہی چیزیں پروردگار سے مانگی. کون, یہ صفت کس کی ہے کہ جس نے ساری زندگی کبھی نہ مانگا؟ یہ میرے مشکل کشا مولا کی ہے, وہ تو دینے والا ہے, بس نے پروردگار عطا کرنے والا ہے. ایک اس نے کربلا کا وارث عباس مانگا تھا اور دوسرے اس نے 19 رمضان کو سر پہ ابن ملجم کی تلوار کھا کے یہ بتا دیا کہ ساری زندگی علی کی دعا کیا تھی, فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا ہے. بدر سے واپس آیا, احد سے ذوالفقار لے کے آیا, خندق سے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی سند لے کے آیا, خیبر سے علم لے کے آیا, کعبے میں بت شکنی کا شرف لے کے آیا, مگر کبھی نہ کہا کہ میں کامیاب ہوا. کامیاب اس دن کہا کہ جس دن رتبہ شہادت سامنے آ رہا ہے, بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. شہادت آئی علی کے پاس, آج علی کامیاب ہوا, تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ میرا مولا زندگی بھر قرآن کے سورہ احزاب کی ایک آیت کو اکثر دہراتا رہتا تھا. ویسے تو قرآن قاری سے بڑا تلاوت کرنے والا کون, خطبہ قافیہ میں جو نہج البلاغہ کے بہت اہم خطبات میں سے ایک, جس میں مولا نے یہ بتایا کہ میرا اور رسول کا رشتہ کیا, میں اس طرح سے پیغمبر کے ساتھ تھا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا. اسی خطبہ قافیہ کے اندر مولا بتاتے ہیں کہ پورا قرآن میرے سامنے نازل ہوا, مجھ سے بہتر قرآن کو کون سمجھتا, مگر ایک آیت علی کو بہت پسند اور وہ بار بار اس کی تلاوت کرتے تھے. 19 رمضان کو سمجھ میں آیا کہ کس حوالے سے پسند, اور وہ آیت یہی تھی کہ من قضا نحبہ ومن ینتظر, اللہ نے صاحبان ایمان سے وعدہ لیا ہے کہ اپنی جان میرے راستے میں دینا. اب اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت ومن قضا نحبہ, کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر کے جا چکے ہیں, ومن ینتظر, اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت شہادت کب آتا. پھر نہج البلاغہ کا خطبہ بھی مولا نے اس آیت کی تلاوت کر کے کہا کہ اس کا پہلا حصہ میرے چچا حمزہ کے بارے میں ہے، میرے بڑے بھائی جعفر طیار کے بارے میں ہے، یہ وہ ہے جو راہ خدا میں اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ میرے بارے میں ہے، من ينتظر، انتظار انتظار، ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے اور ہمارا امام شہادت کا انتظار کر رہا۔ تو مظلوم کو یہ پیغام دیا، وہ ظالم کے لیے پیغام تھا، یہ مظلوم کے لیے پیغام ہے۔ یہی وجہ کہ اگر کہ اسلام یا شیعت نے یا اہل بیت نے اپنے ہر ماننے والے کو دعا شہادت سکھائی، مگر باقی دعاؤں کی طرح سے دعا شہادت بھی ہم سرسری پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا کا ایک اصول ہے کہ دعا دل کی گہرائی سے کہاں نکلتی، وہ تو زبان کو عادت ہو گئی ہے، جیسے طوطے کو کچھ چیزیں رکھا دی جائے اس طرح ہم دعا پڑھ لیا کرتے ہیں، باقی دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی ہم سرسری پڑھتے ہیں۔ کون سی؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوزہ معصوم، اے کربلا کے شہیدوں، اے حبیب ابن مظاہر، اے جان غلام حبشی، اے مسلم ابن اوسجا، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنی جان راہ خدا میں دیتا۔ یہ دعائے شہادت ہم کو سکھائی گئی، جو ہر شب جمعہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ روز و شب پڑھا کرو، ہر وقت دعائے شہادت، مگر اتنی سیریس دعائے شہادت نہیں، مگر اتنی تاکید آئی ہے امام کی طرف سے کہ ہمارے علماء اور مراجع کے حالات دیکھ لیں۔ علماء اور مراجع جو دعا سب سے زیادہ باقاعدگی سے وہ مانگتے ہیں، ان میں دعا شہادت ہوتی، یہ ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے یا لیتنی کہہ کر، مگر اتنا بڑا رتبہ شہادت اور اتنی بڑی فضیلت شہادت کہ مولا جیسا شخص کہہ دے کہ پروردگار آج میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور ساری زندگی کہے کہ انتظار کر رہا ہوں کہ شہادت کب مجھے مل رہی، ہم اور آپ اسے اتنا معمولی، غیر اہم، اور بعض لوگ تو اسے ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بات یاد دلائی جا رہی کہ ہمارے علماء اور ہمارے مراجع کی ہم ترین دعاؤں میں یہ شامل، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اگر یہ دعائیں شہادت کریں یا دیگر دعائیں کریں تو قرآن کریم کی ایک کڑی شرط تو پورا نہیں کر رہے، گرچہ وہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے وہ جملہ میں اب بیان کرنے والا ہوں جو خود مجھے برا لگ رہا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے ضروری۔ آئیے پہلے دیکھ لیں کہ قرآن کریم نے دعا کی ایک کڑی شرط کیا بتائی۔ سورہ آراف سلسلہ چل رہا ہے، شہادت پھر شہادت کی دعا، مولا متقیاں سے لے کر ظہور امام تک ہر مومن کو یا لیتنی کہہ کہ یہ دعا سکھائی گئی، اور ہمارے علماء کے زندگی بھر کے اعمال و وظائف میں اور کوئی دعا ہو کہ نہ ہو، کبھی رزق کی دعا مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے ہیں، کبھی صحت کی دعا مانگے کبھی نہ، شہادت کی دعا ہمیشہ شامل رہی ہے، اس شرط کے ساتھ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 55، انگریزی میں یہ ریفرنس بنے گا 755، یعنی ساتواں سورہ ہے، 55 نمبر کی آیت، جو آج کے خطبے میں میں نے چوتھی اور آخری آیت تلاوت کی تھی، جو بس یہ چار آیتوں میں سے چوتھی آیت کی باری آ گئی۔ قد اربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، مگر کس طرح پکارو؟ تضرعا، گڑ گڑا کے پکارو، اس طرح سے پکارو جس طرح واقعا جس کے دل پہ چوٹ لگی ہے، جس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یعنی دل کی گہرائی سے، تضرعا اپنے رب کو دل کی گہرائی سے پکارو، خفیتن اور تنہائی میں پکارو، اکیلے میں پکارو۔ گرچہ اجتماعی دعا کی اتنی فضیلت آئی کہ علی ابن ابراہیم جیسے عظیم راوی نے چھٹے امام سے نقل کیا کہ امام نے حکم دیا کہ سب کے ساتھ مل کے دعا کرو، مگر یہ جو قرآن کی آیت کے اندر اصول آیا یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، سنسیئرٹی ہونا چاہیے، اور دل کی گہرائی سے دعا نکلے، من اللسان الی اللسان، یہ نہ کہ خالی زبان سے زبان تک، دل کی گہرائی سے، اس کی مزید تشریح بعد میں ہوگی۔ اور انہ لا یحب المعتدین، اور یاد رکھو ایک بات کہ اللہ کبھی بھی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے آگے بڑھ جائے، دعا میں بھی جو حد سے آگے بڑھ جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سلسلہ چونکہ موضوع دعا کا آگے بھی چلے گا، اور آج ویسے بھی اسے اس لیے مختصر رکھنا ہے کہ جو لوگ فقط و فقط اس لیے تشریف لے آئے کہ میری دعوت ان تک پہنچی کہ آج میرے استاد کی برسی کی مجلس، اور وہ باقی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں، تو ان کے لیے آج کی مجلس کچھ چیستان یا معمہ نہ بنے، تو دعا کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ لیکن اب سنیے، ادو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو دل کی گہرائی سے پکارو اور چپکے سے پکارو، اور یاد رکھو کہ اللہ تجاوز کرنے والے، حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو دعا میں بھی پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا الارض بعد اصلاحها، اور جس زمین کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے اس میں فساد برپا نہ کرنا۔ دیکھیں دعا کی آیتوں کے بیچ میں کچھ اہم پیغامات آ رہے ہیں، سمجھدار کے لیے تو یہی پیغام کافی ہے، لیکن باقی تشریح آئندہ تقاریر کے لیے چھوڑ دی. اور ودعوہ خوفاً وطمعاً، اور اللہ سے جب دعا مانگو، قرآن بہت اہم شرط بتا رہا، خوفا ڈرتے ہوئے بھی دعا مانگو، عذاب خدا کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، وطمعاً اور جنت کی آرزو اور اللہ کی نعمتوں کا شوق بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے. یہ دو کیفیتوں کے بیچ میں دعا مانگنا، اس طرح سے دعا نہ مانگنا کہ جیسے عذاب خدا تم کو آ ہی نہیں سکتا، اور اس طرح سے بھی دعا نہ مانگنا کہ جیسے اب تو تم جہنم میں ڈالے ہی ڈالے جاؤ گے، جو میری بات مجالس سے کچھ لوگوں کو امپریشن پڑ جاتا. دونوں کے بیچ میں رہنا، اس کی تشریح بعد میں آئے گی. وَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت، دعا کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے نا، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی. اللہ رحمت تو نازل کرتا لیکن ان کے قریب جا کے گرتی ہے کہ جو نیکی کرنے والے، اور جو گناہگار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، البتہ رحمت خدا ذرا ان سے دور. اب یہ ساری باتیں تشریح طلب ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ قرآن کی آیت اتنی واضح، پھر سے خالی ترجمہ سنیے، الفاظ بھی نہ سنیے، اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرو، دل کی گہرائی سے دعا کرو اور چھپ چھپکے سے دعا کرو، اور دیکھو دعا میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا، اور زمین کو جسے اللہ نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے خراب نہ کرنا، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے بھی دعا مانگو اور رحمت کی امید و لالچ میں بھی دعا مانگو، اور یہ سمجھ لینا کہ رحمت ان کے قریب ہے کہ جو نیکی کرنے والے. دیکھیں قریب کا لفظ بہت اہم لفظ، جسے جلدی نکلنا، جیسے مجلس ہے، نہیں مجلس میں تو خیر اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں ہے کبھی سوائے عاشورے کے، لیکن آپ اسٹیڈیم میں گئے ہیں، بڑا رش ہے اور آپ کو جلدی نکلنا، کہاں بیٹھتے ہیں؟ دروازے کے قریب بیٹھتے ہیں نا، تو آدمی یہ دیکھتا کہ جب باہر جانا ہے مثلا دروازے کے قریب بیٹھو تو آسانی سے نکل جاؤ گے ورنہ پھنس جاؤ گے. کہاں سے رحمت خدا آئے گی؟ یہ تم یہ چار شرطیں جو بیان ہو گئی ہیں اسی آیت میں، دعا قبول ہوگی، آئے گی رحمت خدا، لیکن اب اگر تمہیں حصہ لینا اس کے قریب بیٹھ، اب کھانے کی میز کے قریب بیٹھو یا جو سرو کر رہا ہے اس کے قریب بیٹھو، جہاں بہرحال آدمی قریب بیٹھتا ہے وہاں فائدے میں رہتا. کہاں نیکی کرو گے تو رحمت خدا ملے گی، کیونکہ اللہ رحمت اس طرح سے دیتا ہے کہ ان کے قریب. مگر یہ جو دعا کا اصول بتایا، اس کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. رتبہ شہادت کی دعا، ہم ترین دعا، پھر قرآن نے اصول بتایا دعا کے، اس کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک ریزن ہوتا. قرآن نے انسان کے نیچر کی ایک ویکنیس بتائی. کیا ویکنیس بتائی؟ کہ انسان ہر چیز میں جلدی بہت کرتا، ہر کام جسے اردو میں کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، ہر کام چاہتا فٹافٹ فوراً اس کا نتیجہ نکلے. یہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کرتا، کسی کے نتیجے کے اندر پہلے زمانے کی چیزیں ترقی کرتے کرتے آج کی چیزیں بنی، ہر چیز انسٹنٹ ہونی چاہیے، کافی گھلائی ملائی تیار ہو گئی، پہلے آدھے گھنٹہ لگتا تھا کہ وہ پیالی کے اندر لے کے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے گھماتے تھے، پھر آتے تھے کیا کرتے، سل بٹے میں عورتیں بیٹھی ہیں، معلوم ہے دو گھنٹے کے بعد مسالہ پیس رہا، بٹن دبایا 5 منٹ میں ہر چیز تیار. یہ اپنی عام زندگی میں بھی، اسی لیے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کے حوالے سے، کہا نہیں، انسان کان الانسان عجولا، یہ انسان کا مزاج ہے کہ ہر چیز میں جلدی جاتا، ادھر بٹن دباؤ اور ادھر نتیجہ سامنے آ جائے، اور ایک جگہ نہیں بار بار کہتا. چنانچہ جب یہ چیز ذرا سے لارج اسکیل پہ آپ دیکھیں تو وہ آیت بنتی، وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ جلدی والی چیز سے محبت کر رہے ہو اور جو آخرت ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہو. یہ بھی جلدی اور دیر کی بات ہوگی، دنیا فوراً آنکھوں کے سامنے فٹافٹ مل جائے گی. گناہ کریں، شراب پینا چاہیں ابھی مزہ آ جائے گا، گانا سننا چاہیں ابھی مزہ آ جائے گا، ڈسکو میں جانا چاہیں ابھی مزہ آ جائے گا، بے حجابی اختیار کریں ابھی مزہ آ جائے گا، اور نماز پڑھیں تو آخرت میں جا کے کہیں کوئی فائدہ مل رہا. وہی جب نیچر کے اندر ایک ویکنیس آ گیا کہ ہر چیز کو جلدی چاہیے فوراً فٹافٹ، اسی کا نتیجہ آگے چل کے یہ نکلتا کہ دنیا وہ لے لیتا ہے آخرت چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ جلدی ہے وہ دیر میں. یہ دوسری بات ہے کہ جب یہاں پہ جاتا تو عمر سعد کا ساتھی بن جاتا، کیونکہ یہ عمر سعد کا شیر تھا. جس دن عمر سعد کو ابن زیاد نے بلایا اور آفر کی کہ کربلا چلے جاؤ، میں تمہیں کمانڈر ان چیف بنا رہا ہوں، ایک رات کی مہلت مانگی، اس رات کی مہلت ساری رات غور و فکر کرتا رہا، یہ پہلو وہ پہلو، نگیٹو پوائنٹ پازیٹو پوائنٹ پلس مائنس سب کچھ، صبح کو جو خلاصہ اس نے نکالا وہ اس کا شعر، اور وہ شعر اس کا یہ کہ دنیا میری آنکھوں کے سامنے ہے، آخرت کی لوگ خبر دیتے آئیں، دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے، عقل مند ہمیشہ نقد چیز لیتا ہے ادھار کو نہیں لیتا. گرچہ آج کا سارا ویسٹرن ماحول جو ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر چلتا ہے، اب تو اصول پلٹ گیا، لیکن مومن کا مزاج اب تک اس معاملے میں ویسٹرن نہیں ہوا. باقی تو بہت ساری چیزوں میں، کھانے میں، پینے میں، پاکی میں، نجاست میں، میوزک میں، بے حجابی میں، مکس گیدرنگ میں، اس چیز میں نہیں ہوا. او آخرت تو بہت دور کی چیز ہے، پتہ نہیں اگر ملے ملے، نہ ملے نہ ملے، دنیا سامنے. بہرحال یہ مزاج میں ایک چیز ویکنیس ہے، کیا چیز کہ ہر چیز جلدی چاہیے. لیکن پروردگار، اب یہ لفظ خدا کے لیے غلط ہے لیکن کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے مزاج میں بہت صبر. اسی لیے اردو کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، دیر کا کام رحمان. اللہ کام کر کے دینا اللہ کو، لیکن آہستہ آہستہ کرتا، اپنے وقت پہ کرتا، البتہ اس وقت کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر. اور اس کی ایک مثال آپ سن لیجئے، آغا سلطانی، شہادت، دعا، تینوں کو ملا کے ایک مثال بنا رہا ہوں. اور یہ وہی مثال ہے جو ویسے مجھے بہت بہت بری لگ رہی ہے، لیکن بہرحال معذرت تین دفعہ کر چکا ہوں، یہ چوتھی معذرت. اس تقریر کا یہ ٹکڑا اگر آپ کے لیے ذرا گرا گزرے تو اس کو بھول جائیے گا. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آتا تھا، کسوٹی، کچھ پروگرام ہوتا تھا، کچھ اشارے دیے جاتے تھے، سامنے والوں کو یہ پہچاننا ہوتا تھا کہ کس کا تذکرہ ہو رہا. اس دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ آپ اسے پہچانیں، لیکن اپنی پہچان کو خفیہ اپنے پاس رکھیے گا. وہاں بھی پروگرام کا مزہ ختم ہو جاتا تھا جب پبلک میں سے کوئی بول دیتا تھا. وہ یہ کہ ایک شخصیت ایسی کہ بہرحال وہ خود تو اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتی، لیکن دنیا والوں کے اعتبار سے خدمات دینی یا یہ ذکر امام یا مسائل فقہ کا بیان، آکلینڈ میں بھی جا کے خدمت کر چکا، اور سڈنی میں بھی خدمت کر چکا، اور میلبورن میں بھی خدمت کر چکا، اور انڈیا میں بھی دین کی خدمت کر چکا، اور پاکستان بھی خدمت دین میں جا چکا، اور ایران میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور مسقط میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور دبئی میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور ابوظہبی میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور شارجہ میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور قطر میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور تنزانیہ میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور ممباسا میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور زائر میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور برونڈی کے شہر بجمبرا میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور اوسلو یعنی ناروے میں بھی خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور سویڈن میں اسٹاکہوم میں بھی، اور دوسری جماعت دونوں جگہ خدمت دین کا سلسلہ رہا، اور جرمنی کے شہر فرنکفرٹ کے اندر بھی جا کے خدمت دین کی، اور انگلینڈ کے اندر بھی پہنچا، اور کینیڈا میں بھی پہنچا، اور امریکہ میں بھی پہنچا، پہنچتے پہنچے لاس اینجلس تک پہنچا، تو آگے دریائے اٹلانٹک آ گیا، اٹلانٹک اوشین، چنانچہ سلسلہ رک گیا. ایک ایسی شخصیت. دوسرا پہلو دیکھیں، حج کیے ایک نہیں دو نہیں 20 سے زیادہ حج کیے، اور عمرے کیے ایک نہیں دو نہیں 15 سے زیادہ عمرے کیے، چہار دہ معصومین کی زیارت ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کی، اور خالی خود حج نہیں کیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو حج کرایا، 15-20 مرتبہ تو حج کے قافلے میں وہ مجھے نظر آئے، اور خود عمرہ نہیں کیا بلکہ کئی مرتبہ عمروں کے قافلے میں بھی نظر آئے، اور خود زیارت نہیں کی، پتہ نہیں کتنی مومنین اور مومنات کو زیارت کا سلسلہ بھی اس کی وجہ سے رہا. اور پھر خدمت دین کا سلسلہ اس طرح سے کہ دنیا میں جتنی یہ کیسٹ لائبریریز، کسی لائبریری میں 50 کیسٹ ہیں، کسی میں 100 ہیں، کسی میں 200 ہیں، کسی میں 500 ہیں، اور کراچی سے اطلاع آ رہی ہے کہ نجفی کیسٹ لائبریری میں 500 ویڈیو کیسٹ ہیں اور 5000 آڈیو کیسٹ ہیں. اور انٹرنیٹ کی ایک سائٹ، ایک برادر ہے محترم ندیم رضوی صاحب نے بتائی، اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ اس سائٹ میں 741، یہ آج کا تازہ ترین میں جو کیلکولیشن حساب لے کر آیا ہوں، 741 درس ہیں انٹرنیٹ کی ایک سائٹ، جس میں سے 657 فقط اسی ایک آدمی کے، اور 84 درس 18 مختلف آدمیوں کے. 30 پیجز کی تو انٹرنیٹ پہ ایک فہرست ہے، جس میں سے 28 پیجز کی فہرست فقط اس کے کیسٹ ہوتی ہے، اور 2 پیجز ہیں جس میں باقی 18 مختلف قسم کے علماء اور ذاکرین کے درس شامل. غرض یہ کہ اتنی ساری چیزیں اب آپ پہچانیے کہ کس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا، یہ کس کے سارے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، کہ جس کے لیے ایک لفظ کہا جا سکتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا. میں اعلان کر دوں، میں بتا دوں کہ یہ سارا تذکرہ میں نے اپنا کیا تھا. پروردگار نے قرآن کریم کی اس آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب پروردگار تمہیں کوئی نعمت دے تو لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، لیکن اگر کوئی پیغام اس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہو تو یہ جتنے فضائل ابھی آپ نے سنے ہیں نا، ممبر فضائل معصومین کے لیے، یقیناً مجھے پتا. اور معصوم کی وجہ سے کبھی کبھار ان کے نائبان امام مراجع کا تذکرہ بھی ہوتا، لیکن آج آپ نے یہ 5-7 منٹ کا ٹکڑا سارے میرے فضائل سنے. وہ آکلینڈ سے لے کے لاس اینجلس تک جانے والا، وہ حج اور عمرے اور زیارت کے حوالے سے اتنی خدمت کرنے والا، یہ کیسٹوں کے حوالے سے اتنی زیادہ، بہرحال لفظ شہرت کا یہ مقبولیت تو میں نہیں کہتا، شہرت اختیار کرنے والا، یہ سب میں. اور اس منزل پہ میں پہنچا ہوں، اس منزل میں پہنچا ہوں فقط ایک وجہ سے کہ اللہ نے میری ایک دعا قبول نہیں کی. ایسی دعا تھی کہ جب قبول نہیں کی تھی تو دل چاہ رہا تھا کہ دیوار سے سر ٹکرا کے اپنا سر پھاڑ لوں, اور پتہ نہیں خدا کے خلاف بھی کتنے وسوسے دماغ میں آ رہے تھے, پتہ نہیں ذہن میں شیطان اس وقت کتنی بغاوتیں پیدا کر رہا تھا, اور پتہ نہیں ان علماء کرام جنہوں نے دعائیں بھی بتائی تھی اور دعا کے ساتھ اسے پورا کرنے کے لیے باقاعدہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا, ان کے خلاف بھی بدگمانی آ رہی تھی. ایک دعا پروردگار عالم نے قبول نہیں کی تھی, اس وقت کی زندگی اور موت کی دعا تھی. بہت ہی ہلکے انداز سے مجھے آگے بڑھنا, اور پھر پروردگار نے بعد میں یہ ساری خدمتوں کا سلسلہ لیا, اور وہ یہ کہ جس وقت میں اس عمر کو پہنچا کہ پاکستان میں کسی کو نوکری مل سکتی اور گھر کے حالات ایسے, وقت سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ تذکرہ کس کا, امام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, شیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے, بہت مختصر مجھے بتانا, بہت مختصر. اور وہ یہ کہ جب میں اس عمر کو پہنچا جو کہ میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا, اور ہم لوگ بہت سب چھوٹے چھوٹے اور معاشی اعتبار سے اس وقت وہ گھرانے بھی لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ارننگ ممبر تھے, ان گھرانوں کے لیے بھی عزت و آبرو بچانا مشکل. دولت کی ریل پیل تو 75 کے بعد ہوئی, کسی نے کہا پیٹرو ڈالر کی وجہ سے, کسی نے کہا ورلڈ اکنامی کی وجہ سے, لیکن جبکہ میں بات کر رہا ہوں یہ وہ زمانہ کہ عورتیں گھر میں چکن اور زردوزی کا کام کر کے گھر چلایا کرتی, اور وہ کاغذ کی تھیلیاں بنا کے بیچی جاتی تھی تو نانے جمی کا انتظام ہوا کرتا. لیکن اس وقت ہر مومن کی دوڑ کم از کم کراچی کی حد تک ایک ہی جگہ, کیونکہ ایک صاحب ایمان ایسے تھے جنہوں نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا تھا, اس کا بینکنگ سے تعلق بڑا مشہور قسم کا بینک تھا, اور جو جاتا تھا کامیاب بھی ہو جاتا تھا. چنانچہ میں بھی گئے, اور اکیلے نہیں گیا بلکہ دو ایسے علماء کی سفارش لے کر گئے کہ ان علماء نے خود بھی مجھ سے کہا, اور ویسے بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کی سفارش زندگی میں کبھی کوئی نہیں ٹھکرائی گئی, ٹھکرائی گئی تو فقط میری درخواست کے حوالے سے. ایک تو ہمارے رضویہ سوسائٹی کے پیش نماز مرحوم مولانا عادل صاحب قبلہ فیض آباد کے, مرحوم مولانا عادل صاحب رضویہ کے, وہ مومنین جو 1968-69 تک وہاں رہے, بہت سے لوگ تو بہت بعد میں آئے نا, بہت سے لوگ تو رضویہ گئے بھی نہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں رضویہ والے, وہ ایک الگ مسئلہ. تو کراچی میں ایک جگہ ہے رضویہ سوسائٹی, اس وقت میں رضویہ کالونی کہلاتی تھی جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, اور بہت ہی مشہور اور اس وقت کے اعتبار سے کراچی کا بہت اہم محلہ, اس کی مسجد بھی بہت اس وقت بہت اہم مسجد, کیونکہ باقی کراچی میں جتنی بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں سب بعد میں بنی, چنانچہ وہاں کے پیش نماز کی اپنی شخصیت خالی جگہ کی وجہ سے بہت بڑی تھی. اور مرحوم مولانا عادل صاحب قبلہ فیض آباد سے تعلق تھا, وہ تو ویسے ہی کراچی کے مشہور علماء میں سے ایک تھے اس زمانے کے اعتبار سے, چنانچہ باقاعدہ انہوں نے بھی خاص سفارش کی. اور مرحوم مولانا انیس الحسنین صاحب, رضویہ کے لوگ تو جانتے ہیں رضویہ کے بانی بھی, لیکن پاکستان کی تاریخ میں بھی ان کا نام بہت ہی نمایاں طور پہ آتا, اور وہ یہ کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی, اور یہ وہ ثبوت تھا کہ جس کے سامنے آ کے سارے دشمنان اہل بیت بس بل کھا کے رہ جاتے تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا جواب دیں. تو خیر مرحوم مولانا انیس الحسنین صاحب پاکستان بننے سے پہلے 1927 سے کراچی میں سیٹل تھے, چنانچہ پورا یہ ادارہ یا پورا یہ بینک ان کے سامنے بنا, اور بڑا احترام اس وجہ سے تھا کہ پہلی برانچ کا افتتاح بھی انہوں نے کیا, مگر اس حوالے سے نہیں جو سودی حوالہ, یہ کہنا ضروری کسی اور حوالے سے. چنانچہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ زندگی میں میری کوئی درخواست رد نہیں, دو اتنی بڑی سفارشیں, اس کے علاوہ تعلقات, پھر اپنے ذاتی حالات, اپنی مجبوریاں, ساری چیزیں پیش کی, مگر سبھی لوگ حیران ہوئے اس وقت اور شاید ابھی کہ کوئی درخواست اتنی سفارشوں والی رد نہیں ہوتی, میری رد ہوگی. اور اس وقت جتنی دعائیں لوگوں نے بتائی تھی وہ سب پڑھی, حالات ایسے تھے فاقے گھر میں تھے, موت و حیات کا مسئلہ تھا, یعنی موت و حیات اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو, عزت و آبرو کا مسئلہ تھا, یہ سارے مسئلے, لیکن نہیں ہوا. اور یہ 3 سال بڑے مشکل سے ایسے گزرے کہ کبھی اللہ کے خلاف بغاوت, کبھی شیطان کے اکسائے میں آ جانا, کبھی یہ سوچنا کہ دعاؤں میں کہاں اثر ہوتا ہے, کبھی ان علماء کے خلاف بدگمانیاں. اگر آج میری وہ اس وقت کی 70 کی دعا قبول ہو جاتی تو بینک کی کسی برانچ میں کیشئر بن کے ریٹائر ہو رہا ہوتا, اور ایسی حالت بھی نہ ہوتی کہ شاید ایک حج کر سکوں, بڑی مشکل سے اگر کرتا تو ایک حج کر سکتا, کیونکہ الحمدللہ اتنے حج اس خدمت دین کے نتیجے میں کیے کہ اس بینک کے سربراہ نے زندگی میں اتنے حج عمرے نہیں کیے جن کا اپنا بینک ہے, میں جانتا ہوں ذاتی طور پر. لیکن یہ پروردگار نے 3 سال ذرا سا یہ لفظ بھی اللہ کے خلاف, اللہ کی شان کے خلاف, سن لیجیے, یا اتنی باتیں آپ نے اللہ کے خلاف سن لی ہے تو آخری لفظ اور سن لیجیے, وہ یہ کہ 3 سال تو پروردگار نے رولایا, اور ایسا کہ واقعا میں نے کہا نا کہ دل چاہتا تھا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دو, مر جاؤ, خودکشی کر لو. لیکن وہ معراج, اس نوکری کی معراج تھی کیشئر, یا زیادہ سے زیادہ ہیڈ کیشئر, اور اس دعا کے قبول نہ ہونے کے نتیجے میں جس میں سارے واسطے بھی دیے گئے, وسیلے بھی دیے گئے, پرانی کتابیں بھی ڈھونڈی گئی, نئی کتابیں بھی ڈھونڈی گئی, علماء کا سہارا بھی لیا گیا, مقدس جگہوں کا سہارا بھی لیا گیا, لیکن وہ دعا رد ہوئی. اس کے نتیجے کے اندر پروردگار نے بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ساری کامیابیاں دی ہیں جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اردو میں کہتے ہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک آدمی جو ہمارے اردو محاورے کے اعتبار سے مسجد کا ملا, وہ 20 مرتبہ حج کرے, 15 مرتبہ عمرہ کرے, اور خالی حج اور عمرے نہیں, اکبر الہبادی کے الفاظ میں کہ شیخ کعبے کو گئے, میں انگلستان جا رہا ہوں, وہ خدا کا گھر دیکھے, میں خدا کی شان دیکھنے جا رہا ہوں, خدا کا گھر بھی دیکھا, خدا کی شان بھی دیکھی, اور بہت سارے دنیاوی اعتبار سے مالدار لوگوں سے زیادہ اللہ کی شان دیکھی, اور ایسے ایسے علاقے میں برکت سے پہنچا, اور بڑے احترام کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ, صاحبان ایمان کم از کم منہ پہ بڑا احترام اور بڑی عزت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو دل سے بھی, کچھ لوگ تو. خیر, خلاصہ یہ کہ سب کچھ کیوں ہوا, فقط ایک دعا قبول نہ ہونے کے نتیجے, دعا رد ہونے کے نتیجے میں, جس کے لیے میں سارے طریقے اختیار کر لیے, جتنی روایتیں, جتنی کتابیں, جتنی مجلسیں ممکن تھی, سب سن کے سارے اصولوں سے دعا مانگی. تو دعا کا یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا کہ تمہیں کیا پتا, تم مستقبل کو نہیں جانتے, تمہیں آنے والے زمانے کی خبر نہیں ہے, جس کے لیے آج تم اتنا تڑپ رہے ہو. تمہاری مثال اس بچے کی جیسی ہے جو آج ایک ٹیڈی بیئر کے لیے اتنا تڑپے گا, اور پھر آپ 5 بعد اس کے سامنے پیش کریں گے, حقارت سے اٹھا کے پھینک دے گا, آپ نے میری توہین کی ہے. ہم کہیں گے بھائی تم جب 10 کے تھے تم ٹیڈی بیئر مانگ رہے تھے نا, آج تم نے گریجویشن کیا, ہم لا کے دیتے, پھینک دیتا ہے کہ آپ نے میری توہین کی. ہم وہی, ہمیں نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونے والا. اگر آج اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا, 10 بعد ہم خدا ہی سے کہیں گے, خدا بندہ ہم تو نا سمجھ تھے, ہم تو نادان تھے, تجھے کیا ہوا, تو تو علیم و حکیم تھا, تو نے میری وہ والی دعا کیوں قبول کر دی, آج مجھے اس کا کتنا نقصان ہو رہا. تو پروردگار عالم, میں کہہ رہا ہوں خالی ذاتی زندگی کے واقعے آپ کے سامنے بھی ساری چیزیں جو میں نے بیان کی, یہ وہ ہیں جو ساری کی ساری ریکارڈ میں, اللہ کے وہ فضل, اللہ کی وہ نعمتیں کہ جو لوگوں سے پوشیدہ, وہ میں بیان کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ہوگا میاں منہ میاں مٹھو بننا, وہ ہوگا کہ بارہ اپنی تعریف خود کرنا, یہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے, یہ سب پروردگار نے دیا. البتہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس منزل پہ پہنچایا. پہلا مرحلہ یہ تھا, جیسے آپ کو کہیں مکان بنانا, زمین آپ لیں گے, پہلا مرحلہ ہوتا ہے نگیٹو, کہ اس کی صفائی کریں گے, جھاڑ جھنکر ہٹائیں گے, زمین کو لیول کریں گے, زمین کو ہموار کریں گے, یہ پہلا مرحلہ, اس کو کہا جاتا ہے منکر نگیٹو. اس کے بعد آتا ہے پوزیٹو مرحلہ, کہ اب اس کے بعد آپ انجینئر یا بلڈر کو لائیں گے اور اس کے اوپر مکان بنائیں گے, اسی سے چاہے دونوں کام دیں, لیکن یہ دو مرحلے. تو پروردگار نے پہلا مرحلہ دعا رد کر کے دیا, دعا رد کر کے دعا ٹھکرا دی. 3 تک سب کچھ دیکھا, اور میں ہی نہیں, ایک طرح سے میری ساری فیملی انوالو تھی اس دعا کے اندر. خدا نے سب کچھ دیکھا, سب کی نمازیں دیکھی, سب کی زیارت وارثہ دیکھی, سب کی امن یجیب کے عمل دیکھے, سب کی منتیں دیکھی, سب کا روزوں پہ جانا دیکھا, سب کا مکے میں دعا کروانا دیکھا, لیکن روک دی دعا کو. نہیں, اس لیے کہ خدا کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں تمہارے لیے کیا بہتر ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس مرحلے سے گزرا, اور 1973-74 میں مجھے حجت الاسلام آغا سلطانی جیسا استاد نصیب کر دیا. حجت الاسلام آغا سلطانی, ہم میرا اور ان کا تعلق 73 کے اینڈ میں شروع ہوا, جو 2000 کے اینڈ تک چلا ان معنوں میں کہ 2001 کی جنوری میں شہید ہوئے ہیں, اور 2000 کے دسمبر, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں رمضان پڑھنے گلف گیا تھا, واپسی میں کراچی میں ان سے ملاقات کر کے آیا تھا 16 رمضان کو. تو وہاں تک یہ 27 کا جو سلسلہ چلا, تو یہ دو چیزیں مل کر مجھے اس منزل پہ لا رہی. تو دعا قبول نہ ہوئی, یہ سنیے, یہ آپ نے سنا, اور اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ آپ کو کیا پتا کہ جس اولاد کے لیے آج آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ مستقبل میں کیا بنے گی, جس صحت کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ صحت آپ کے لیے کیا وبال بننے والی, آپ کو کیا پتا جس رزق یا نوکری کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ نوکری آپ کے لیے کیا ثابت ہونے والی. میں نے اپنا واقعہ اس لیے پیش کیا کہ اس میں آغا سلطانی کا بھی تذکرہ تھا, ورنہ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ کبھی دعا رد ہو گئی, وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہوا آگے چل کر. اس وقت پتا نہیں چلے گا, آدمی غرض میں اندھا ہوتا, اس وقت اس کا دل چاہے گا اللہ نظر آئے تو اللہ سے بھی میں لڑ جاؤں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا. فرعون کی دعا قبول کر دیتا, یزید کی دعا قبول کر دیتا, ابو جہل کی دعا قبول کر دیتا, اور ایک بندہ مومن آزاد آرے حسین محب علی کی دعا قبول نہیں کر رہا. جب وقت ہوتا تو واقعاً آدمی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے, لیکن پروردگار جانتا ہے. اور اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ, پھر پروردگار نے مجھے ایک ایسا استاد عطا کر دیا کہ اول سے آخر تک جو میری جتنی تلاش خراش ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, وہ ساری کی ساری تربیت مرحوم آغا سلطانی کے ہاتھ سے ہوئی. البتہ جو کمی یا خرابی ہے وہ میری اپنی, وہ آپ ادھر نہ لے جائیے گا, وہ جو کچھ بنایا انہوں نے بنایا. مرحوم آغا سلطانی, جن کا تعلق ایران کے ایک بہت ہی مشہور شہر سمنان سے، تہران کے قریب ہے، اور یہاں کے آغائے سمنانی جنہوں نے ملا آخند کاظم خراسانی کا زمانہ دیکھا تھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ تشریح طلب. میرے جملے کے اسٹائل سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ تشیع میں یہ فخر مانا جاتا اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے ملا آخند کاظم خراسانی کا زمانہ دیکھا ہے. جی ہاں، واقعا ایک فخر ہے. مگر اس وقت وہ آغائے سمنانی آغا سلطانی کے پہلے اساتذہ میں سے تھے، مگر پھر آغا سلطانی کی شادی کاشان کے شہر میں. اگرچہ ممبر سے یہ تذکرہ ذرا برا لگتا، لیکن کراچی کے مومنین جانتے ہیں کہ آغا سلطانی کے ساتھ ان کی اہلیہ جو خانم سلطانی کے نام سے مشہور، ان کی خدمات کا سلسلہ بھی اتنا ہی، اور خواتین کے حوالے سے ان کی اپنی بھی ایک فوق العادہ شہرت. لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. کاشان کی جس فیملی میں شادی ہوئی، یہ ایران کا ایک بہت ہی محترم خاندان تھا آغائے کاشانی کا، اور اس میں اتنے سارے علماء گزرے، ہر ایک ہی آغائے کاشانی کہلاتا ہے کیونکہ کاشان ایک شہر کا نام. مگر ایک آغائے کاشانی 53 کے انقلاب ایران کے پہلے فیض میں بہت مشہور ہوئے، وہ بھی اسی خاندان کے تھے، اور ایک آغائے کاشانی مرحوم آغائے سلطانی کے جو خسر، جن کا آغائے خوئی کے پاس اتنا احترام تھا، یہ اب تک موجود ہیں، اور خدا ان کے سائے کو سلامت رکھے کہ آغائے خوش ہر اس مسئلے میں جس میں دو گواہ عام طور پہ مانگتے، یہ اگر گواہی دیتے تھے تو انہیں کبھی بطور مذاق خوش شہادتین کہہ کر کہ یہ دو ایک کے برابر. اب آغائے سلطانی نجف میں تعلیم حاصل کی، اس دور جو نجف کا گولڈن پیریڈ کہلاتا، نجف کا ایک گولڈن پیریڈ ہے تعلیم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور مراجع کرام کی کثرت کے اعتبار سے. ہمارے ہاں لوگوں کو پسند نہیں آتا اگر ایک کے بعد دوسرے مرجع کا نام آ جائے. ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا فضل ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے پروردگار کہ جس ایک عالم کا جواب دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہوتا، ہمیں ایک ایک وقت میں 15-15, 20-20 ایسے مقدس علماء اور مراجع ملتے ہیں. مگر وہی بات جو پیغمبر نے کہا کہ الناس اعداء بما جہلوا، لوگ جب کسی چیز کو نہیں جانتے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ مرجعیت خالی تقلید کا نام نہیں ہے، مرجعیت خدا کے ایک فضل اور ایک رحمت اور ایک نعمت ہے تشیع کا. نجف کا ایک گولڈن پیریڈ کہلاتا، یہ تقریباً 50 سے 70 تک چلا، اور ایک ایسا زمانہ کہ جس میں واقعا اگر کوئی آدمی ویسے ہی نجف سے گزر جائے تب بھی سمجھئے کہ وہ عالم بن جاتا، ایک سے ایک عظیم مرجع، ایک سے ایک عظیم عالم. لیکن خاص طور پر آغائے محسن الحکیم، آغائے شہرودی اور آغائے خوئی، یہ تین کے درس اس زمانے میں بڑے مشہور تھے، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ اس کے بعد جتنے مراجع آئے وہ سب ان کے شاگرد، ان میں سے کسی ایک کے شاگرد آغا سلطانی نے اس زمانے میں نجف میں تحصیل علم دین. اور پھر 69 جب چلے وہاں سے، بلکہ 68 تو یہ ارادہ کیا کہ ایران علماء سے بھرا ہوا، مزید بھی جو عالم نجف سے پڑھ کے آتا ہے وہیں خدمت شروع کرتا، ایسے علاقے کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پہ لوگ کم جاتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کیا، کراچی میں قیام کیا، اور کراچی میں ان کے میزبان وہ مشہور شخصیت تھی کہ کراچی کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، کراچی کے باہر کے لوگ ایک اور ریفرنس سے پہچان لیں گے. کراچی میں پاکستان بننے سے لے کے 74 تک دو ہی علماء کے نام فقہ میں حرف آخر مانے جاتے تھے. وہ احترام تھا کہ جو یہ کہہ دے لوگ اس کو حکم خدا سمجھتے تھے. ایک مرحوم آغائے شریعت اور ایک مرحوم آغائے پویا. مرحوم آغائے پویا کی شہرت اس لیے بھی بڑھ گئی کہ ہمارے عوام کے اعتبار سے ایک خطیب اور ذاکر کا احترام بہت زیادہ ہوتا ہے. مرحوم علامہ رشید ترابی جو کہ ان کے شاگرد رہے اور آخر وقت تک ان کے درس میں بیٹھتے رہے، اور اپنی مجالس میں جو اکثر کوٹ کرتے تھے کہ یہ فلا چیز مجھے آغائے مہدی پویا نے بتائی، اس لیے آغائے پویا کی شہرت اور زیادہ بڑھ گئی. آغائے پویا نے انگریزی ایک کامنٹری لکھی ہے قرآن پر، اور جنہوں نے پڑھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انگریزی زبان کے اعتبار سے بھی اور قرآنی انفارمیشن کے اعتبار سے بھی چند بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب. انہوں نے ان کو آغائے سلطانی کو ٹھہرا لیا، اور آغائے سلطانی نے پاکستان میں خصوصاً کراچی میں ایک مسئلہ دیکھا. بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں، اگر آج کے مجلس میں مجھے آغائے سلطانی کی شہادت کے حوالے سے شہید اول، شہید ثانی، شہید رابع، شہید ثالث، شہید خامس، شہید سادس کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنا، لیکن خیر اب بہت زیادہ طویل مجلس اس لیے بھی نہیں پڑھنا کہ آج غالباً آپ میرے بلاوے پر آئے ہیں تو اس میں آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں. جو پنجتن سینٹر کے پروگرام میں آتے ہیں اس میں کبھی کبھار 10-15 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ کہ وہ شہادت اور علماء عالم اور شہادت مجتہدین اور شہادت کو ایک الگ توفیق, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا مزاج یہ کہ جی ہمارے علماء دوسروں کو لڑاتے مراتے ہیں اور خود جو ہے ہمیشہ بچ جاتے ہیں. یہ دوسرے فرقوں کے علماء ہوتے ہیں جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہہ دیا, لیکن ہمارے ہاں ایک سلسلہ, پورا سلسلہ ہے مراجع کا, جو آخری حرف آخر ہوتا ہے تشیعوں کے اندر امام کی غیر موجودگی میں, کہ جنہوں نے اپنی جان دی ہے وہ آج کے لیے چھوڑ دیجئے, آج آخری جملے. پاکستان آ کے دیکھا یہاں مسئلہ کیا ہے, مسئلے تو بہت سارے نظر آئے لیکن مسئلے کی جڑ اصل چیز ہوتی ہے, اصل جڑ کو پکڑو. جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر میڈیکل سائنس میں بھی ہے بیماری کا جو صحیح, خالی اس کا علاج کافی نہیں, اس کی جڑ پکڑ کے وہاں سے خاتمہ کرو. اور جو فرق لوگ بتاتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی ایلوپیتھی کی, ہومیوپیتھی کی حکمت میں یہی فرق کہ یہ ایلوپیتھی کی دوائیں تو اوپر اوپر سے ٹھیک کر دیتی ہیں, پھر آپ اگلے ہفتے کھڑے اسی سے ڈاکٹروں کا روزگار چلتا, اور حکمت جو ہے وہ جڑ ختم کرتی ہے. دوسری بات ہے کہ جڑ ختم کرتے کرتے اس مین ٹائم کبھی آدمی ہی ختم ہو جاتا ہے, اس وقت وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن سب مسئلے کی جڑ کیا, مسئلے کی جڑ یہ نظر آئی کہ پاکستان میں اتنے سارے صاحبان ایمان, خاص طور پر کراچی چھلک رہا تھا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد زیادہ تر لوگ کراچی آئے, مگر دینی مدرسے سے غفلت. یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا جس کو ہماری قوم ہے ہندوستان میں سمجھا تھا. چنانچہ سلطان المدارس, ناظمیہ اور مدرسۃ الواعظین, یہ وہ تین ایسے مدرسے تھے جنہوں نے 47 سے پہلے نہ صرف انڈیا اور پاکستان کی بلکہ سارے دنیا کی خدمت کی. اس افریقہ میں دیکھ لیجئے سارا سلسلہ وہاں کا آیا ہوا, مگر پاکستان بننے کے بعد خصوصاً کراچی میں لوگ غافل ہو گئے. اور یہ غفلت ایک اور پہلو سے میں سمجھاؤں اور پھر مصائب پر آ جاؤں, یہ آغا سلطانی کی زندگی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن, اس لیے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. وہ یہ, اب آئیے دشمنوں کے پہلو سے دیکھیں. 1947 میں جب پاکستان بنا تو برادران اہل سنت کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, اور آج تک وہ مسئلہ ہے. آخری چند سالوں میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب اٹس ٹو لیٹ. وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے برادران اہل سنت اپنے عقیدے کے اعتبار سے دو فرقوں میں, ایک کو بریلوی کہا جاتا ہے, ایک کو دیوبندی کہا جاتا ہے. اگرچہ تقسیم عرب ممالک میں بھی ہے لیکن چونکہ یہ دونوں نام انڈیا کے دو مختلف شہروں کی, ایک دیوبند اور ایک بریلی. دیوبند اپنے مدرسے کی وجہ سے جتنے پڑھ کے نکلے دیوبندی کہلا, اور بریلوی احمد رضا خان بریلی کے بریلی میں قیام کی وجہ سے. خیر اب یہ دو مکتب فکر بنے, اور یہ دیوبند وہ مکتب فکر جس کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد مانگنا شرک, کسی کو وسیلہ بنانا حرام. چنانچہ بادشاہی مسجد کا واقعہ دیوبندیوں ہی کا تھا کہ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو رسول اللہ مرد آباد کا نعرہ پاکستان کے اندر بادشاہی مسجد کے مجمع میں دیوبندیوں لوگوں نے لگایا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی کو وسیلہ اختیار نہ کرو. پوچھا گیا کہ آپ کے مدرسے کی صد سالہ سالگرہ ہوئی تھی تو آپ نے اندرا گاندھی کو بلایا تھا, نہ صرف یہ کہ ہندو ہے بلکہ ایک عورت اور اسے ایک دینی مدرسے کے جلسے کی صدارت کے لیے. تو ہندوستان میں رہ کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو حکومت سے نکلتے ہیں, بلانا ضروری تھا. رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, اندرا گاندھی سے مدد مانگنا عین ایمان ہے. یہ ہے دیوبندی مکتب فکر کا خلاصہ. مگر وہ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے, مجھے انگریزی نہ اب تک آئی ہے نہ کوئی امکان ہے آگے آنے کا, کہ ڈیویل کو بھی اس کا حق تو دو جو اس کا کریڈٹ بنتا. وہ یہ کہ انہوں نے ایک نقطے کی بات پکڑی تھی, بریلوی حضرات پاکستان کی حد تک 85% ان کی تعداد ہے اور دیوبندی حضرات کی تعداد صرف 10%. کہاں 85 کہاں 10, کوئی مقابلہ ہی کوئی کمپیریزن ہی نہیں. مگر بریلوی حضرات پاکستان بننے کے بعد اسی غرے میں رہے یا اسی خیال میں رہے کہ ہم تو 85%, ہم جس کو چاہیں گے دبا لیں گے. 10% دیوبندی حضرات سے انہوں نے دیکھا کہ طریقہ کیا ہے پوری اہل سنت پہ چھا جانے کا. کہا کہ مسجدیں, محفل میلاد, نماز تراویح, حافظ قرآن, یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم کی مذہبی ضرورت ہے. تو تعداد کم ہے, اس تعداد کی کمی کو اس طرح سے پورا کرو. چنانچہ پاکستان بنتے ہی دیوبندی حضرات نے پورے ملک میں دینی مدرسوں کا جال بچھا دیا, جسے حوزہ علمیہ یا ریلیجیس یونیورسٹی کہا جاتا. اب شروع میں تو بڑی گالیاں بھی کھائیں نظر و نیاز کے حوالے سے, شرک و بدعت کے حوالے سے, لیکن وہ پبلک میں گئے ہی کم, زیادہ تر مدرسوں میں رہے. نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد اب جب وہ پرانی ساری نسل ختم ہو گئی جو ہندوستان کے مدرسوں سے پڑھ کے آئی, اب مسجدیں بریلوی حضرات کی, اب میلاد کے جلسے بریلوی حضرات کے, اب فنکشن بریلوی حضرات کے ہیں، نواز تراوی بریلوی حضرات کی ہے، لیکن عالم صرف دیو بندیوں کے پاس، چونکہ کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو غیر سنی نہیں کہا، تو عالم ان کے پاس. نتیجہ نکلا کہ مسجد بریلویوں کی ہوگی، نماز پڑھانے کے لیے دیوبندی کو بلایا جائے، وہ یہی ان کا مقصد تھا. وہ آ گئے، اور آنے کے بعد بدو کے خیمے میں اونٹ جس طرح داخل ہوتا کہ پہلے خالی اپنی گردن داخل کرتا ہے، پھر وہ اندر بیٹھا ہوتا ہے، بدو باہر، وہی ہوا. یہی پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے، کہ 10% کی چھوٹی سی اقلیت نے 85% کی اتنی بڑی اقلیت کو. دیکھیں 55-45 میں ایک گروپ دوسرے پہ چھا جائے سمجھ میں آتا، 60-40 کے ریشو میں بھی سمجھ میں آتا، مگر 85-10 کا ریشو چھا گیا. فقط اس لیے چھا گیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مدرسہ اور اسلامک یونیورسٹیز یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس قوم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جب دیوبندیت اور وہابیت ٹیررزم کی طرف گئی، تب بھی انہوں نے ان مدرسوں کو استعمال کیا کہ یہی وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پکچر میں لائے بغیر اپنے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا. مگر یہ جو نقطے کی بات، جو اصل میں تو اللہ کے رسول نے بہت پہلے بتایا، جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، نمازی آپ کو زیادہ پسند ہے یا علم پھیلانے والا؟ کہ واجب نمازیں دونوں کو پڑھنا، لیکن سنت نماز پڑھنے والے سے زیادہ عالم پسند، اس لیے کہ سنت نماز پڑھنے والے کا فائدہ اس کی ذات تک ہے، عالم کا فائدہ بڑھتا ہے اور پورے معاشرے کو ملتا. اور اسی چیز کو چھٹے امام نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ غالباً یہ حرف آخر، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. اسلام میں شہید کا رتبہ بہت بلند ہے، تقریر شروع ہوئی تھی شہید کے فضائل سے، لیکن اختتام کو کس حدیث سے پہنچ رہی کہ پیغمبر کا چھٹا وارث و جانشی فرما رہا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہوتی. شہید کے رتبے کو کم نہیں کیا جا رہا، کہا جا رہا اس کے پورے رتبے کو سمجھو، عالم کا رتبہ اس سے بھی بلند ہے. اور کون سے عالم کا؟ اس کے قلم کی سیاہی، اس لیے کہ عالم اپنے علم کے ذریعے سے ایسے ایسے علاقوں تک دین کا پیغام پہنچا سکتا ہے، کہ شہید اپنے خون کے ذریعے سے زیادہ تر شہادت ہوتی ہے ڈیفنس میں، اور علم زیادہ تر ہوتا ہے تبلیغ کے اندر. چنانچہ شیعہ کی تاریخ بھی یہی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ہاتھوں جو لوگ شہید ہوئے، ان کا کنٹریبیوشن چھوٹا، اور اس دور میں چھٹے امام کے مدرسے میں بیٹھ کر جنہوں نے علم حاصل کر کے پھر پھیلایا، ان کا کنٹریبیوشن بڑا ہے. یہ سب چیزیں الگ الگ مجلسیں چاہتی ہیں، ایک مجلس میں میں نے بہت ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. آئیے اصل نقطے پہ آؤں. آغائے سلطان وہ ایران سے آ رہے، انہیں دیوبندی پر علمی ہندوستان پاکستان کچھ نہیں پتا، لیکن ایران سے آ رہے تھے، یعنی نجف کے حوضے سے. چنانچہ نجف کے حوضے میں جو سبق پہلے دن سے پڑھایا جاتا ہے چھٹے امام اور پیغمبر سے کی سنت والا، اس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو بنے ہوئے اس وقت تقریباً 22 سال ہو چکے تھے، مگر کراچی کے اندر صرف ایک مدرسہ، اسکول کراچی زیرو سے شروع ہوا، کتنے اسکول بن گئے، کالجز کتنے بن گئے، لیکن دینی مدرسہ فقط ایک تھا. 1969 پہلا مدرسہ پرانی نمائش پر مدرسہ جعفریہ کے نام سے آغائے پویا کے ساتھ مل کے قائم کیا، اور پھر 73 کے اندر رضویہ سوسائٹی سے ملا ہوا ناظم آباد کا علاقہ، جیسے یہاں سینڈن سے ملا ہوا سینٹ البنس کا علاقہ، کچھ لوگ اس کو بھی رضویہ ناظم آباد کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ناظم آباد کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بہت ہی مشہور مسجد ہے، جامع مسجد نور ایمان. رضویہ بستی بہت بڑی ہے، لیکن وہاں جمعہ نماز نہیں ہو سکتی فاصلے کی وجہ سے، یہاں جمعہ نماز ہوتی ہے تو رضویہ کے سب لوگ وہاں جاتے ہیں. وہاں پہ تیسرا مدرسہ کراچی کی تاریخ کا قائم ہوا، مدرسہ دارالحکمہ، جس کا سب سے پہلا شاگرد بھی میں تھا، اور وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر مکمل طور پہ اس مدرسے کا انچارج بھی آغائے سلطانی نے مجھ ہی کو بنایا تھا، میرے کراچی میں قیام تک. اور وہ مدرسہ اب تک میرا انتظار کر رہا، جس دن میلبرن کے لوگ کہیں گے مولانا خدا حافظ، اب ریپیٹیشن بہت ہونے لگی ہے، بوریت ہونے لگی ہے، سوٹ کے سیارے اسی مدرسے میں جا رہا ہوں. اور وہ آغائے سلطانی سے میری آخری بات بھی یہی ہوئی. لیکن آج کراچی کے اندر 15 سے زیادہ دینی مدرسے ہیں. پہلے 22 سال میں صرف ایک مدرسہ بنا، اور اگلے 22 سال میں 15 مدرسے بنے. یہ آغائے سلطانی کا لگایا ہوا وہ پودا، اور شروع میں نہیں 10 سال پہ لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن جب 10 سال آغائے سلطانی کے پہلے مدرسے کو ہو گئے، اور 7 سال دوسرے مدرسے کو ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا بھی اس کے فوائد سامنے آنے لگے، تو واقعا ایک شوق سا پیدا ہوا. گھر کے پھر اس کے کچھ نقصانات بھی ہوئے، وہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں. تو آغائے سلطانی کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے کراچی کے اس ماحول کو بدلا جو اینٹی مدرسہ ماحول، جو نقطے کے بعد دیوبندی لوگوں نے پکڑی، جو نکتے کی بات سپاہ صحابہ اور طالبان کے لوگوں نے پکڑی وہ جیسا میں نے کہا کہ بہرحال وہ غلط ہے, لیکن انہوں نے جو سبق اور پیغام لیا وہ معصومین کی زندگی سے لیا, کیونکہ وہ جن لوگوں کا کلمہ پڑھتے تھے بنو امیہ اور بنو عباس, ان کے حکمران تو تلوار چلاتے رہے, یہ تو ہمارے امام تھے جو مدینے میں بیٹھ کے مدرسہ چلاتے رہے, تو امام کی سیرت سے جو پیغام لیا وہ ہمارا پیغام. آغا سلطانی کا کراچی میں سب سے بڑا احسان یہی تھا کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس کے علاوہ اندرون خانہ یا انڈر گراؤنڈ جو کام ہو رہا وہ تو ان کی شہادت کے بعد پتا چلا, سپاہ صحابہ کے لیے ایک بڑا تھریٹ اور خطرہ بھی کچھ وجوہات سے بن گئے. بقول مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی کہ اس قوم کے سامنے کسی عالم کا کنٹریبیوشن کیسے پیش کیا جائے, کیا بتایا جائے, مدرسہ ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے, سمجھتے ہیں مدرسہ علی زبر آ بے زبر با کا نام, نمازیں پڑھائی شاگرد تیار کیے, یعنی اگر یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی کہ وہ اگر آپ اس کو بکرا اس میں ڈالیں گے تو قیمہ بن کے نکلے گا, اور پسند نہ آئے تو قیمہ واپس ڈال دیجئے تو بکرا بن کے نکلے گا, لوگ کہیں گے واہ اس کا کارنامہ, یہ سب سے بڑا کارنامہ کیا, ایک انتہائی بے تکی سی کوئی ایجاد کر دے لوگ کہتے ہیں, اور عالم ساری زندگی مدرسے بنائے, علماء کی تربیت کی, ایسے شاگرد تیار کیے, ایک پورا ماحول بدلا. یا علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے مجھ سے خود کہا کہ کیسے بتایا جائے جس قوم کو ان چیزوں کی اہمیت کا احساس ہی نہیں, نہ کتاب لکھنا ان کے نزدیک کوئی کارنامہ, نہ مدرسہ بنانا کوئی کارنامہ ہے, نہ علماء تیار کرنا کوئی کارنامہ ہے, بلکہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اور مصیبت ہم پر آ گئی ہے, پہلے ہی دو عالم تھے تو ہم پریشان تھے, یہ 20 عالم اور آ گئے اور یہ ہمارا دماغ کھائیں گے ہر وقت ان کی چڑچڑ چڑچڑ چڑ, سنیے جیسے ہو سکتا ہے یہاں بھی لوگ کہیں کہ جی ایک ہی آدمی جو ہے وہ ہمیں چین نہیں لینے دے رہا, بقول ایک شخص کے 1.5 سال سے خالی کفن کی خوشبو ہی سن رہے ہیں اور تو پنجتن سینٹر میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہے, یہ ایک برادر مومن کا کمنٹ ہے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو اب خلاصہ یہ کہ اس ماحول میں بہت مشکل, لیکن جو واقعا دین سے محبت کرتے ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بعض وجوہات کی بنا پہ دین پہ عمل نہیں کر پاتے, ایسی عورتیں بھی ہیں جو حجاب نہیں کر پاتی لیکن دین کی اہمیت کو تو سمجھتے ہیں, انہیں پتا کہ ساری زندگی اس طرح خدمت دین میں گزاری اور شہادت بھی اسی طرح سے ہوئی کہ مدرسے سے سٹرڈے کا دن, مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارے مدرسے میں تقریر کی پریکٹس ہوا کرتی تھی, یہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کا مدرسہ, وہاں کا ایک سلسلہ تھا جو کراچی کے فقط اس مدرسے میں شروع ہوا, پھر بعد میں تو ہر مدرسے میں ہو گیا, لیکن سٹرڈے گنج درس نہیں ہوتا ہے, ہر طالب علم کو تقریر کرنا, اور اس کے بعد 1 بجے فارغ ہوتے ہیں, رخصت ہو کے گھر آتے ہیں اور وہیں سے واپس گھر جا رہے, کہ جب ضیاء الدین اسپتال کے قریب جو ریلوے کراسنگ ہے اس کے فوراً بعد پہلے سے گھات میں لگائے بیٹھے ہیں یہ 4 یا 5 آدمی, انہوں نے فائرنگ کر کے آغا سلطانی کو شہید کیا, وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور آج 20 جنوری کی تاریخ وہ تاریخ کہ ایک مرتبہ پھر ہم یہاں ان کی یاد منانے جمع ہوئے ہیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کا تذکرہ ذرا کم رہے لیکن رہے, اور اس کے علاوہ کچھ جنرل باتیں, کچھ شہادت اور کچھ جو حالات زمانہ آپ کے سامنے ہیں, طالبان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی, اس کے حوالے سے اپنے لیے کچھ پیغام, کچھ دعا کے حوالے سے ساری باتیں آ جائیں انشاءاللہ. اس اعلان کے ساتھ آج کی مجلس کو مصائب کی طرف لے جا رہا ہوں کہ آئندہ اتوار سے دعا کا موضوع بھرپور طریقے سے آئے گا, اس لیے کہ 2 یا 3 ہفتے میں اس کو مکمل کر دینا, اور باتیں ابھی بہت ساری. آغا سلطانی اکثر و بیشتر اپنے ان استاد کے یہ جملہ نقل کیا کرتے تھے کہ جن استاد کا سب سے زیادہ احترام بھی کرتے تھے اور جن سے سب سے زیادہ فیض بھی حاصل کیا تھا. ابھی میں نے کہا نا کہ نجف کے گولڈن پیریڈ میں رہے, ایک سے ایک استاد ملا, مگر احترام کے حوالے سے بھی اور جو فیض حاصل کیا, یعنی مرحوم آغائے خوئی, اکثر ان کا ایک جملہ نقل کرتے تھے کہ آغائے خوئی کا ایک جملہ جو بہت مشہور ہوا تھا 90s کے شروع میں جب تک وہ حیات تھے, کہ جب صدام نے نجف کے گورنر کو آغا خوئی کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اب کسی طرح ان کو انوالو کرو اور یہ عراق ایران جنگ بند کریں, اس لیے کہ امام خمینی ایسی شخصیت کہ امام خمینی دور دور تک ان کا کوئی ثانی یا ان جیسا کوئی نہیں, کہا صرف ایک آغا خوئی دنیا تشیع میں وہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر وہ امام خمینی سے ریکویسٹ کرے, یا وہ, اب صدام اپنے حساب سے بات کر رہا جو ہمارے یہاں ناممکن ہے, یا وہ اگر کوئی ایسا فتویٰ دے دیں تو ایران کے عوام کے اندر اسپلٹ ہو جائے گا. چنانچہ نجف کا گورنر جب گیا اور اس کے بعد جو ان کا ایک طریقہ ہوتا, پولیٹیکل وے میں بات ہوتی ہے, نرمی بھی ہوتی ہے سختی بھی ہوتی ہے, انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ گاجر بھی کھلاتے ہیں چھڑی بھی دکھاتے ہیں, یہ ایک پولیٹیکل لوگوں کا طریقہ ہوتا, وہ بھی صدام نے آغاز خود کی حد تک اختیار کیا، ورنہ تو ایسا ظالم و شمشیر برہنہ ہے حجاج ابن یوسف و یزید جیسا، سوائے مار دھاڑ کے کوئی بات نہیں کرتا. تو ذرا سا پہلے وہی انداز کو میں دوہرا نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا کہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، غلطی کسی کی بھی ہوئی ہو اب تو لوگوں کی جان بچانا ہے اور مسلمانوں کا نقصان ہے اور شیعہ ادھر بھی ہیں شیعہ ادھر بھی ہیں، یہ ساری باتیں سب کا جواب جو بھی اسلامی طریقہ تھا اس کے اعتبار سے دیا. لیکن اس کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، کیا اس وقت مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ اب آ کے کہہ رہے ہو کہ جنگ بند کرا؟ اور خمینی کیونکہ ولی فقیہ ہیں اس لیے ان کا حکم ملت ایران ہی نہیں ساری دنیا کے لیے ماننا واجب ہے، اس مسئلے میں میں نہیں بول سکتا. اب ذرا کھلم کھلا دھمکی شروع، ذرا ابھی اسٹائل، ابھی بات پوری آگے بڑھ رہی نہیں، ذرا اسٹائل چینج ہوا کہ آغاز خوئی نے وہیں سے روک دی. جو شاگرد وہاں بیٹھے تھے وہ آغاز سلطانی کے کلاس فیلو تھے نجف کے، اور بعد میں آئے تھے کراچی، تو یہ واقعہ ہمارے سامنے بھی دہرایا تھا. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی آغاز خوئی کو اتنے جلال کی عالم میں نہیں دیکھا. تو ویسے ہی سرخ و سفید چہرہ تھا، لیکن اس وقت چہرے کی سرخی اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھال سے باقاعدہ سے خون ٹپکنے والا. اور کہا کہ سنو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، دیکھیں دعا پھر ایک مرتبہ میرا موضوع بن گیا لیکن اسی پہ بات ختم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک، جس وقت کا یہ واقعہ ہے، آغائے خوئی کی عمر تقریباً اس وقت 90 سال کی تھی، تو گویا 80 سال پرانی بات کر رہے ہیں، آج تک میں خدا سے 3 دعائیں مانگتا رہا تھا اور الحمدللہ پروردگار نے 2 دعائیں قبول کر لی، تو تیسری دعا اب تک چلی آ رہی ہے، 80 سال پرانی دعا. پہلی دعا یہ تھی کہ پروردگار مجھے نور اجتہاد عطا کرے، اس لیے کہ مجتہد ایک الگ چیز، یہ خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، ہمارے پاس اپنے حوزے کی اس وقت ریسنٹ ہسٹری پڑھا بہت سے لوگوں نے، لیکن یہ ایک عجیب منزل، نائب امام ہر آدمی نہیں بن سکتا، خالی پڑھنا ضروری ہے، ساتھ میں اللہ کا ایک فضل بھی ہوتا. چنانچہ شہید ثانی جن کا آج مجھے تذکرہ کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اجتہاد کے بارے میں، کون سی حدیث ہے رسول؟ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، جس کو منتخب کرتا ہے اسی کے دل میں روشن کرتا. تو کہا یہ سائنس اور میتھمیٹکس اور لاجک کا علم نہیں ہے، یہ اجتہاد کا علم ہے. کہا یہ دعا 10 سال کی عمر سے مانگ رہے ہیں، اس سے بھی پہلے الحمدللہ خدا نے دعا قبول کی. وہ تو اتنا ہی کہہ کے رہ گئے، ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجتہد کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے آغائے خوئی کے سامنے، استاد المجتہدین مجتہدین اور صدر المجتہدین ان کے ٹائٹل کا. دوسری دعا یہ تھی جو اسی سے ریلیٹڈ، کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیوی اور شریک حیات عطا کرے جو اس کام میں میری معاون بنے. اس لیے کہ واقعا اگر بیوی صحیح نہ ملے گی تو آدمی کچھ بھی نہیں بن سکتا، مجتہد تو بہت دور کی بات. الحمدللہ پروردگار نے ایک ایسی ہی شریک حیات عطا کی. جس وقت یہ بات ہے ان بیوی کا انتقال بھی ہو چکا تھا. سید جمال الدین خوئی کی والدہ، پاکستان کے لوگ واقف ہوں گے، اس لیے کہ سید جمال الدین خوئی نے آغا خوئی کی طرف سے کراچی کا ایک دورہ کیا. اور اس کے بعد تیسری دعا کہ خدا مجھے جب موت دے، جو یقیناً موت ہو رہے کی، تو شہادت کی موت دے، میں شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتا ہوں. 80 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اور میں نے بہت سارے حکمرانوں کا زمانہ دیکھا. عراق کی ہسٹری آپ دیکھیے گا، 50 سے لے کے 90 تک صرف قتل و غارت گری، صرف انقلاب، صرف ڈکٹیٹر، صرف فوج. کہا کہ بہت سے حکمرانوں کا زمانہ دیکھا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ کس کے ہاتھوں خدا میری اس دعا کو قبول کروائے گا. دیکھیں صدام کے نمائندے سے بات کہنا، یہ صرف آغائے خوئی یا امام خمینی ہی کہہ سکتے تھے اور کسی کے بس کی بات نہیں. تو آغائے سلطان بار بار یہ جملہ دہراتے تھے، اس سے آگے خود کچھ نہیں کہا، شاید اسی قرآن کی اسی آیت پہ عمل کیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنی دعائیں مانگو لیکن چپکے سے مانگنا، دل میں رکھ کے مانگنا، لوگوں کو نہ بتانے دینا. لیکن انداز یہ تھا کہ جیسے یہ دعا خود بھی انتہائی پسند ہے اور خود بھی یہ دعا مانگتے ہیں. تو پروردگار نے 25 شوال اور 20 جنوری کو کراچی میں شہادت کی وہ شکل عطا کی کہ میں کوئی کمپریجن نہیں کر رہا ہوں، وہ آقا ہیں، یہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو سر الشہادتین نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، وہی جملہ میں دوہرا رہا ہوں، سر الشہادتین نے کتاب شاہ عبدالعزیز جیسے متاثر دشمن اہل بیت کی، جس کی دوسری کتاب تحفہ نشریہ، کہتا کہ شہادت کی 2 قسمیں، ایک کھلی شہادت ہوتی ہے، چھپی شہادت ہوتی ہے. اللہ اپنے رسول کو دونوں شہادت دینا چاہتا، پیغمبر لوگوں کے سامنے شہید ہو جائیں تو اسلام کوئی عزت کو نقصان پہنچے گا، تو خدا نے یہ فضل ان کی بیٹوں کے ذریعے ان کو عطا کرایا. ایک بیٹا حسن تھا، ایک بیٹا حسین تھا، شاہ عبدالعزیز لکھتا، اللہ نے ایک کو چھپی شہادت دی، ظاہر کے ذریعے سے وہ حسن تھا،
ایک وہ کھلی شہادت دی وہ حسین تھے جو کربلا میں شہید کیے گئے، بھائی یہ استاد و شاگرد کا جو تذکرہ چل رہا، میں اپنے استاد کا تذکرہ کر رہا جو خود شاگرد تھے آغا خوئی کے، غالباً یہاں بھی وہی سیرت معصومین کی جھلک آ گئی کہ مرحوم آغا خوئی جن کے بارے میں 99% لوگوں کا اندازہ ہے کہ صدام نے ان کو زہر دے کر یا اسپتال کے علاج کے اندر شہید کرایا تھا، وہ چھپی شہادت کی جیسی حسن مشتبہ کی تھی، اور ان آغا سلطانی کو انہیں کے شاگرد وہ شہادت ملی کہ جو کربلا کی شہادتوں کا ایک اتصال ہے. یا لیتنی کہنے والے بہت سارے ہوتے ہیں مگر دعا بہت کم لوگوں کی قبول ہوتی ہے، ان میں میرے یہ مرحوم استاد بھی شامل ہیں کہ جو اس انداز سے ظالموں کا نشانہ تو بنے مگر جب یہ منزل آتی ہے. مسائب کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، صرف دو جملے کہنا ہے. بہرحال غیر معصوم کا تذکرہ معصوم کے تذکرے کی طرح میں کبھی بھی نہیں کرتا ہوں، صرف دو جملے کہنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سری شہادت، چھپی شہادت جو وہاں حسن مشتبہ کو ملی اور پھر حسن کے غلاموں کے غلام آغا خوئی کو ملی، اور ایک جہری شہادت، سب کے سامنے کی شہادت، کھلے دشمن کے ہاتھوں شہادت، وہ کربلا میں حسین کو ملی اور حسین کے راستے پہ چلنے والے یا لیتنی کنتو معکم کہنے والے قیامت تک کے مومنوں کو ملے گی، جن میں ایک میرے استاد بھی شامل تھے. مگر جیسا میں نے کہا، آقا آقا ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے، غلام کتنی ہی کوشش بھی کرے تب بھی آقا کے برابر کہاں پہنچ سکتا ہے. خالی علم ہی میں برابری نہیں ہو سکتی، خالی تقوی ہی ناممکن نہیں ہے، منزل مصائب بھی ناممکن ہے. یہاں شہید کیے گئے اس وقت اکیلے تھے گاڑی میں، محلے کے چوکیدار جو پہچانتے تھے گھر جا کے اطلاع دیتے ہیں، بیٹا دوڑا دوڑا آتا ہے اپنی گود میں اٹھا کے بابا کے لاشوں کو عباسی شہید اسپتال لے جاتا ہے، وہاں جا کے پتا چلا کہ نہیں شہید ہو چکے ہیں، غسل و کفن کا مرحلہ طے ہوتا ہے. گھر والے غم بھی کر رہے تھے مگر سارا کراچی امنڈ کے آ گیا، لوگوں نے کہا آپ آرام سے بیٹھیے، آپ غم کیجیے، ہم موجود ہیں. چنانچہ غسل کس نے دیا، کفن کس نے پہنایا، شرعی اجازے کے علاوہ اور کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا. جنازہ اٹھا، مجلسیں ہوئیں، سوہم کی مجلس کس نے کرائی، چہلوم کی مجلس کس نے کرائی، گھر والوں کو نہیں پتا، وارثوں کو نہیں پتا، اس لیے کہ مومنین عقیدت اور احترام کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ غلام کا انداز تھا. لیکن آقا جو مصائب کی ہر منزل میں سب سے آگے ہوتا ہے، کہ یہاں شہادت کی خبر ملی تو بیٹا گود میں اٹھا کے لے گیا، اور وہ ایک کربلا کے میدان میں ایک ایسا لاشا بھی پڑا ہے کہ جو شہید کر دیا گیا مگر کوئی نہیں ہے جو اس لاشے کو اٹھائے. یہاں کراچی میں غسل و کفن دیا جا رہا اور کربلا میں غسل و کفن تو درکنار، گھوڑے تیار کرا کے لاشا پامال کرنے کی تیاری کی جا رہی. یہاں گھر والے سے اور وارثوں سے کہا جا رہا آپ بیٹھیے اور غم کیجیے، آپ کو اتنا بڑا صدمہ ہوا ہے، ہم غلام کس لیے ہیں، ہم ہر خدمت کریں گے. اور وہاں میدان کربلا میں جو صدمہ آیا تو آیا، مگر اس کے بعد کوئی تسلی دینے آیا، کوئی دلاسا دینے آیا، کوئی بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے آیا، جی نہیں، وہاں آگ لے کے خیموں کو جلانے تو آئے، کوڑا لے کے عابد بیمار کی کمر پہ مارنے تو آئے، ارے تماچے لگائے سکینہ کے رخسار پر. یہاں گھر والے ایک سال ہو گیا کس احترام کے ساتھ اب تک بیٹھے ہیں، لوگ اب تک یاد کرتے ہیں، اور وہاں جو شہید ہوا ایک سال گزرا، اس کی بہنیں اور اس کی شریک حیات قیدی بنائی گئی، بازاروں میں لے جائی گئی، درباروں میں لے جائی گئی، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں، ایک سال اس قید خانے میں رہی کہ جہاں کوئی چھت نہیں ہے، سردیوں کی برف برداشت کریں، گرمیوں کا جلتا سورج. خدا بندہ کربلا والوں کی شہادت اور کربلا والوں کے وارثوں کے ان مصائب اور اسیری کا واسطہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان، خصوصاً میلبرن کے اس پنجتن سینٹر میں جو مومنین اور مومنات آ جائیں ہیں، انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار کربلا کی انہی شہادتوں کا واسطہ میرے مرحوم اور شہید استاد حجت الاسلام آغا سلطانی، اور ان کی شہادت سے پہلے اور بعد میں جو شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، دین کے نام پہ قربانیاں دینے والے اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات آل علین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگار اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی جان تک قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما، ورنہ ہر صاحب اولاد کو روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار جو اسلام اتنا قیمتی کہ اس پر علی اکبر کا کلیجہ اور اصغر کا ننا سا گلا قربان کیا جائے، ہمیں کم از کم اس اسلام پر خود اور اپنی اولاد کو چلنے اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جس طرح تو نے افغانستان کے اندر اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا، دنیا میں جہاں جہاں دشمنان اسلام
اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع اور دشمنان عزاداری ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔